قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حبيبا خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تبارك وتعالى تشكر يا احسان کہ تعلیم کے بہت سے طریقے نئے نئے ظاہر ہو رہے ہیں اس میں سے ایک
شروع میں یہ بات قابل اشکال سمجھی جاتی رہی کہ جو رستہ سامنے نہیں ہے وہ واجحتاً تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں ہے تو اس سے بہت محرومی ہوتی ہے
اور اثرات بہت خراب ہوتے ہیں.
لیکن مجبوری میں اس سلسلے کو اختیار کیا گیا. بہت سی رکاوٹیں بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں, لوگوں کی مصروفیتیں بھی ہیں, عمروں کی زیادتی بھی ہے, حالات کا تقاضا بھی ہے, فرصت نہ ہونا بھی ہے, اتنا وقت نہیں ہے. جو مروبہ تعلیم ہے اس کو اختیار کریں. تو ایک اصول ہے ہمارا جگر کو پل ہے نہ یہ خوراک کو لے. اگر کسی چیز کو آپ پورا اختیار نہیں کر سکتے اس بنیاد پر آن لائن کے سلسلے کو اللہ کے نام پہ شروع کیا گیا الحمد للہ تعالیٰ. اس کا فائدہ بھی سامنے آ رہا ہے اور اب تو اس کو یہ دنیا میں ایک جانا پہچانا ذریعہ ہو گیا ہے اپنے پڑھانے کا. یونیورسٹیز کھل گئے, کالجز آ گئے, اسکول آ گئے, ذرا انفرادی اور اجتماعی گھوم اور ان گھوم کے یا ایک ایک سامان ٹوگن ہو یا مختلف طلبا جو ہے وہ ماشاء اللہ شاید آگے کی ضرورتوں میں سے اور ہو سکتا ہے کہ کل کے دن اس طرح کے حالات سامنے آئیں کہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہو تعلیم و تعلم کا واحد ذریعہ ہو جائے.
انہوں نے کرے ایک امپاسبلٹی ہے تو اس لیے یہ بہت
ذات بار کے مطلب میں بڑا کرم ہوا. یہ جو ہمارے دوست احباب ہیں جو مسکان فارغ ہو رہے ہیں اکثر مسئلہ اللہ کے نبی سے مسئلہ مسالے کے بارے ہمارے بچوں میں چاہے اکثر تعلیم قبول کرتے اور
مذکورات کے لیے لڑکیوں کے لیے خواتین کے لیے
بھی اس میں کافی سہولت ہوگی. گھر بیٹھے بچے کے مسائل بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ویڈیو کا استعمال نہیں ہوتا, آڈیو بھی استعمال ہوتا ہے.
ویڈیو کو جائز نہیں سمجھتے, ویڈیو کے حرام ہونے میں شبہ نہیں ہے.
ویڈیو ایک حرام عمل ہے اور حرام کو ذریعہ بنانا
تعلیم کے ذریعے نہیں جائے.
موبائل
بغیر لگتا نہیں ہے، لیکن دلائل ساتھ نہیں دیتے. اور بھی یہی کرو، تعلیم و تعلق چاہے مسجد کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے ذریعے سے یا آدمیوں کے ذریعے سوال جواب والا کا بھی سلسلہ ہو، اور یہ اور طریقے اس میں اختیار کیا جا سکتا ہے. اس میں ویڈیو نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہمت کے فتنوں میں جو ہمت ہے، کوئی کوئی فتنہ جو ہے نا ہمیشہ
انہوں میں بلوا کی شکل میں رہتا ہے،
اطلاع عام ہوتا ہے، بلوا عام پایا جاتا ہے. یہ ہمت کے فتنوں میں سے جیسے داڑھی منڈانا جو ہے کتنا تھا ایک زمانے میں، ہر کسی کو آپ دیکھتے ہیں داڑھی منڈا رہا ہے. ایک بچہ جب کوئی کتنا آ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، تبلیغ کی، نصیحت کی، دعوت کا کام بھی چلا، بزرگوں کو سہولتیں ملی، تو پھر شعور عام ہوا، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان بھی ہو داڑھی بھی نہ رکھے، یہ دونوں چیزیں کیسے جمع کریں گے آپ، حضور کی دشمنی والی صورت کیسے جمع کریں گے آپ، حضور تو کہلاتے ہیں. تو کم نہیں ہوا لیکن بہت حد تک کم ہو گیا، اور ان شاء اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اور سمجھ جائے. ایسے اب آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تصویر کا چلا ہے، لڑکیوں میں بھی دیکھ لیا کہ ان کی خبریں آتی رہتی ہیں، نہ تو دیکھنا جاری ہے نہ بنانا جاری ہے. جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم لوگ جایا کرتے تھے، ہاں مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت کی عادت ہے شریف بھائی یہ تھی کہ جو بھی آپ کے پاس آئے اس کی ہڈیا دیتے ہیں، تو آپ کو تدیہ کے ان لوگ ضرور دیا کرتے ہیں. حیات المسلمین صاحب کا اپنی طرف سے اشاعت کرائی تھی، جبھی حسانی بھی بہت پسندیدہ کتاب تھی، تو وہ اپنی طرف سے اشاعت سب کو کرتے ہیں. پھر ایسا ہوا کہ ایک دن بسکٹ کے پوڑے دینے میں شروع کیا گیا، تو یہ آتا تھا تو وہ پارلے جی کے جو ڈبے ہوتے ہیں، اور ایک ایک دن میں بڑے بڑے باکس ختم ہوتے تھے، مطلب کوئی چھوٹا باکس نہیں ختم ہوتا تھا، سینکڑوں میں ہوتے ہیں نا وہ باکس ختم ہوتے تھے. سلسلہ رہتا ہی تھا حضرت کے بعد لوگوں کے اندر، میں جو چیز سنانا چاہ رہا ہوں قابل غور ہے. آپ حیرت کریں گے کہ بسکٹ کے چھوٹی بچی کی میں بڑی عورت کی بھی نہیں ہوتی بنا تھا وسن، بلکہ اس کی ماوا نے بنایا تھا، اور جس کی وہ فوٹو ہے پانڈے جی کی کہانی ہوئی ہے، تو بچے کی فوٹو اس میں ہوتی ہے. تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہر فوٹو پر کاغذ چپکاتے تھے، ہر باکس کے فوٹو پر کاغذ چپکا کر پھر دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تبدیل کرنے اور دعوت دینے کا امر بن معروف نہیں انہوں نے کہا، ایک طریقہ اختیار کیا، طریقہ اختیار کیا تھا، یہ بسکٹ بھی دے دی اور لوگوں کو بتا بھی دیا. مدرسے کے طلبا آتے تھے آپ کے پاس، تو وہ ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں لمبی ٹوپی کا جنا کہتے تھے، جیسے کیپ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لمبی ٹوپی پہنتے تھے، جیسے گاندھی والا گاندھی کیمپ بول کے مشہور تھی، وہ پہنتے تھے دارالعلوم دیوبند. مگر جلال آبادی نے ہمارے خانی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپیاں خریدنے کی سوچا، جب کوئی آتا تھا تو اس کی ایک ٹوپی ہدیہ کر دیتے طالب علم، یہ بتانے کے بعد دیکھو یہ کیا پہنا ہوا یہ پہنا، اور تبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیسے دے دیتے یہ ٹوپی خریدنے میری طرح. حضرت کے دعوت کے اصولوں میں سے اصولوں میں سے ایک یہ تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جتنے بھی بسکٹ کے پاکٹس ہیں سب پہ باضابطہ سفید کاغذ چپکا کے پوری طریقے سے بند کر کے پھر دیتے تھے کسی کو ہدیہ. تو جن بڑوں کے ہم شاگرد ہیں اور جن سے ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ یہ لوگ ہیں،
اب ہم کیسے جو ہے نا اس طریقے کو چھوڑنے والے بن سکتے ہیں اگر ہم ان کو حق سمجھتے تھے یا پھر وہ بیوقوف تھے محمد الحمد ان کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ ان کے پاس تحقیق ہی نہیں تھی ان کے پاس علم ہی نہیں تھا اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ تصویر ہے کہ نہیں ہے ویڈیو میں آنے والی چیز فون پہ پائی جانے والی چیز یوٹیوب میں پائی جانے والی چیز اسمارٹ فون میں جو بھی ہے میگزین میں پائی جانے والی تصویر کاغذ پر پائی جانے والی تصویر تصویر ہے کیا نہیں بھلا یہ سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی سوال ہے جواب لیس سوال ہے یہ بدیہیات میں سے اس کو تصویر نہیں بولے تو پھر کیا بولیں گے ساری دنیا اس کو تصویر مانتی ہے خود بھی یہی بولتے ہیں کہ یہ تصویر جائز ہے کوئی اس کا انکار نہیں کہ نہ بچے نہ بڑے نہ مسلم نہ غیر مسلم نہ حکومت غیر حکومت سب اس کو تصویر مانتے ہیں کہ اس تصویر ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تصویر ہے تو یہ حرام ہے ہم اس کو تصویر نہیں مانتے یہ کیا بات ہوئی دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو وہ چار ہوتے ہیں مگر وہ جب ہوتے ہیں نا جب میں مانوں جب میں مانتا ہی نہیں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں تو وہ چار کہاں ہو گئے یہ بول رہا ہے سامنے والا تصویر کیسا نہیں ہو ساری جواب مسئلے کی تحقیق اسی پر رہتی ہے مفتی محمد عبدالرحمٰن بلکہ ایک بہت بڑے بہت نامور مفتی گزرے ہیں جو کہ صحیح آدمی نہیں تھے غلط آدمی تھے لیکن وہ وائس چانسلر تھے وہ اظہر کے جامع اظہر کے بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات نکالی تھی کہ اس کو تصویر نہیں کہیں گے بلکہ اس کو عکس کہیں گے اور اس پر مفتی شفیع صاحب عثمانی وغیرہ نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی اور نہ صرف مخالفت کی اس میں کتابیں لکھی مفتی شفیع صاحب کی تصویر کے اوپر کتاب ہے مفتی محمد عبدالرحمٰن کے جواب میں ہی ہوں اور اتنے احتجاج کیا تھا ان کے خلاف کہ ان کو ریزائن دینا پڑا تھا اپنے عہدے سے کیونکہ انہوں نے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا اور ایک دوسرے مسائل کے اندر بھی ایسی ہی بات کی تھی تو پھر سارے علماء مل کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے آواز ایسی اٹھائی کہ ان کو جامعہ اظہر سے اتار دیا وہ احتجاج نہ نہیں رہے مفتی محمد عبدالرحمٰن ان کی ہے یہ فتاوا اصل میں اور وہ کہلاتے تھوڑا تھوڑا ان کو کچھ اس میں فائدہ ہے اس میں نفع گنا کرے آدمی تو گنہگار سمجھے اپنے کو اس میں کم از کم اسے تو چھوڑے کہ وہ گنہگار سمجھ کے کر رہا تھا حلال بنانا تو پھر حرام کو حلال بنانے سے مانا نہیں آتا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہمارے علماء کو ہمارے طلباء کو ہمارے طالبات کو کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ابتدا عام ہے اس لیے ابھی میں نے ذکر کر دیا اور چونکہ آن لائن تعلیم کے اندر بھی اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے زوم وغیرہ کے ذریعے سے کلاسیں اپنی چلی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اگر سیف نہ کیا جائے تو کسی درجے میں متکلم بھی ہے وہ چیز تو براہ راست معاملہ ہے لیکن عموماً سیف کر ہی لیا جاتا ہے اس وجہ سے اس میں اجازت دینا بہت مشکل ہے اور پھر یہ کہ اگر مستورات پڑھ رہی ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو استاد کیسا استاد کو کیسے دیکھیں گے وہ تو دیکھنا ویسے صحیح نہیں ہے جیسے مساجد کے اندر اسکرین لگا دیتے ہیں نا عورتوں کی سہولت کے ویسے کہ امام نظر آ جائے خطیب صاحب نظر آ جائے اس پر سوائے لاہور پڑھنے کا اور کچھ نہیں کر سکتے حرام چیز ہے اور استقرار کرنا حرمین کے ساتھ میں وہ صحیح نہیں ہے سعودیہ والے کرتے ہیں حرمین میں ایسا ہوتا ہے حرمین میں جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں حرمین میں جو ہے وہ ہماری انڈیا کی جو وزیر تھی سشما
سوراج
وہ چلی گئی تھی مدینہ منورہ میں مسجد میں مسجد نبوی میں داخل ہو گئی اس کو لے کے دکھایا بازار تو علماء نے ہاں وہ کیا کہ بھائی یہ کیا تم کر رہے ہو غیر مسلم کو تو اس نے باضابطہ آفیشیلی یہ بیان دیا کہ ہم کوئی اسلام کے ترجمان نہیں ہیں وہاں کے وزیر نے آفیشیلی یہ بیان دیا کہ ہم اسلام کے ترجمان نہیں ہیں ہم تو مسلم اسلام کے ترجمان تھوڑے ہمارے کو جو سمجھ میں آیا پالیسی کے اعتبار سے ہم وہ کر رہے ہیں اسلام کے نمائندے تھوڑی ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے نمائندے نہیں ہیں تمہارے پاس تو پھر ہم کہاں سے ان کو دلیل بنائیں گے اپنے وہاں سے اگر وہ کہتے بھی پھر بھی نہیں بنا سکتے تھے ہم ویسے بھی ان کا فقہ الگ ہے ہمارا فقہ الگ ہے. وہ حنبلیوں کے فقہ اپنے آپ کو کہتے ہیں حالانکہ اس کو بھی فالو نہیں کرتے. وہ حنبلی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لوگ لیکن فالو نہیں کرتے اس کو. اس وجہ سے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. دلیل قرآن میں ہوتی ہے, دلیل حدیث میں ہوتی ہے, دلیل لوگوں کے عمل میں نہیں دیکھی جاتی ہے. چاہے لوگ بہت زیادہ کریں چاہے بہت تھوڑے کریں, اکثریت بھی کرے تب بھی دلیل نہیں ہوتی. سارے مل کے شراب پینے لگ جائیں گے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی. حرام کام کو سب مل کے کرنے لگیں تو وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. یہی حال اس کا بھی ہے. تو پڑھنا چاہیے آن لائن سے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زمانے کے تقاضے ہیں, زمانے میں ضرورت ہے. اگر بے مشافہ پڑھنے کی سہولت ہو تو پھر آن لائن نہیں پڑھنا چاہیے. حفظ ہو یا عالم کا کورس ہو, اگر مرد ہو یا عورت ہو, اگر بے مشافہ براہ راست پڑھ سکتے ہیں مدرسے میں داخل ہو کر, تو پھر عالم کسی پھر آن لائن کے ذریعے سے سیکھنے میں کمزوری ہے. کیونکہ آن لائن کا پڑھا ہوا آدمی استعداد کے اعتبار سے عموماً کمزور ہوتا ہے. عموماً اس وقت سے کہا جا رہا ہے کہ استثنا ہر قاعدے میں ہوتا ہے, ہر بات میں ہوتا ہے. بعض مرتبہ بعض آن لائن کے اتنے زیادہ اچھے استعداد والے ہیں کہ مدرسے میں پڑھ کے بھی اتنے استعداد والے نہیں ہوتے, مگر عموماً یہ ہے کہ ان کی استعداد بہت کمزور ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. بہت زیادہ بھی نہیں پڑھ پاتے. اب ظاہر ہے کہ اب ویکینڈ کا سبق, ویکینڈ کا سبق ویکینڈ میں پڑھیں گے تو فرق پڑ جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جناب ہمارا کتابیں پوری سات آٹھ سال پڑھنے کے, پانچ سال میں پڑھیں گے تو فرق پڑ جائے گا. پھر پوری کتاب پڑھنے کے بجائے منتخبات پڑھیں گے تو پھر فرق پڑ جائے گا. پھر وہ منتخبات بھی, پھر پوری کتابیں میں نے چل گئی, اور پھر وقفے کے ساتھ میں آپ ہفتے میں ظاہر ہے کہ پانچ دن کا وقفہ دے کے پھر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ پانچ دن یاد کون رکھتا ہے؟ جاب کرنے کا ہے, نوکری کرنے کا ہے, وہ فرق پڑ جائے گا. بہت سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے استعداد میں کمزوری رہنے کے امکانات ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کو ترجیح نہیں دی جاتی اگر سہولت آدمی کو حاصل ہے تو. ہاں اگر سہولت نہیں ہے تو پھر آن لائن سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ آپ حضرات ہیں جس آن لائن سے آپ لوگوں نے فراغت حاصل کی, بہت قابل مبارکباد ہیں. ہماری طرف سے مبارکبادی قبول فرمائی ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کی مکافات کرنے چاہیے. اس میں اپنی جو کمی رہ جاتی ہے نا, علم کے اعتبار سے جو کمی رہ جاتی ہے, اس کمی کی تلافی کی فکر ہونی چاہیے. یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم عربی کے اصول اور ضابطوں اور گرامر وغیرہ کے معاملات میں جو ہماری کمزوری ہم محسوس کرتے ہیں, اس کی مکافات کرنا مختلف ہدایت ہے, مختلف تدبیروں سے. وہ کیا صورتیں ہوتی ہیں, مشورہ لیا جائے تو دیا جا سکتا ہے. ہر آدمی کی استعداد الگ ہے, اس کے حالات الگ ہوتے ہیں, اس کو بتایا جا سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اب الحمد للہ تعالیٰ عربی سے اتنا مختلف ہو گئی کئی سال پڑھنے پر کہ قرآن اور حدیث سمجھ میں آنے لگتا ہے تھوڑا تھوڑا. تو اب ہمارے علماء کی, مستند علماء کی کتابوں کو پڑھنا کثرت ہے, کثرت مطالعہ. محققین کا, اچھے علماء کا, محقق علماء کرام کی کتابوں کو کثرت سے پڑھیں گے تو اس کی تلافی ہو جائے گی. یہ تو ہم فارغ ہو کے جا رہے تھے جلال آباد میں, تو حضرت جلال آبادی نے یہ خیال فرمایا کہ تم پانی ہو تو ہم لوگ اس پڑھنے میں فلاں امام شافعی نے یہ کہا, امام احمد نے کہا, امام مالک نے وہ کہا, امام ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام ابو حنیفہ صاحب نے یہ کہا, غیر صاحب نے یہ کہا, راجہ یہ ہے, مرجو یہ ہے, مفتابی یہ ہے, غیر مفتابی یہ ہے, فتویٰ اس پر نہیں ہے, یہ ان کا قول ہے, یہ حسن یہاں کے دیار کا ہے, امام اوپر کا ہے, فلاں فلاں کا ہے, ساتھ کے راوے نے یہ بولا ہے, فلاں فلاں مختلف چلتے رہتا چلتا رہتا چلتا رہتا اصل مسئلہ ذہن میں نہیں رہتا. جو خصوصیت ہے اختلافات سے, اختلافات کی تفصیل سے پڑھنے کی, کہ اصل بات ذہن میں نہیں رہتی. وہ فتویٰ کس پہ ہے, امت کو کیا بولنے کا ہے, سجی کی بات کون سی ہے. ہر قول نہیں لیا جاتا, ہر قول عمل کرنے کا نہیں ہوتا, قول ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ویسے دور میں کیا مفتابی اقوال ہوتے ہیں, مسئلہ بنا بنایا ہے نا پورا. وہ تو وہ بہت کام کی چیز ہے. وہ تو مسائل کے اعتبار سے ایسی کسی کتاب کا مطالعہ ضرور ہونا چاہیے, اور اس میں فتاوی کی کتابیں ہیں ان کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے. اور عام کامن جنرل صلاحیت بنانے کے واسطے جنرل کتابیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ کارآمد کتابیں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا اشرف الجواب ہے مثال کے طور پر. جتنے غلط افکار کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو سوالات ہوتے ہیں, ان سوالات کے جوابات وہ دیتے ہیں. فلاں اگر کوئی یہ سوال کرا تو اس کا یہ جواب ہے, کوئی یہ سوال کرا تو یہ جواب. مختلف قسم کے جو فرقے پائے جاتے ہیں, مطلب گمراہ فرقے پائے جاتے ہیں, جاہلوں کے سوال ہوتے ہیں تھوڑے سے, مسائل کے اندر جو جہالت پائی جاتی ہے اس کے سوالات ہوتے ہیں, اس کے جواب وہ دیتے ہیں. اس سے بہت ہوشیاری آتی ہے آدمی کے اندر سب لوگوں کو ہینڈل کرنے کی. آپ باب مسجد میں ہوں گے, مدرسے میں ہوں گے, آپ اپنے آفس میں ہوں گے, کہیں بھی ہوں گے, اپنے معاشرے میں آپ کو ہر قسم کے آدمی سے تعلق پڑے گا, ہر رشتے دار والے سے تعلق پڑے گا, اور ویسے بھی آپ کا تعلق تھوڑے دن کے بعد مولانا مولانا ہو جائے گا. اور اگر کوئی دوسرا نہیں بولے گا تو آپ خود ہی کہیں نہ کہیں بتاتے رہیں گے اپنے میں مولانا ہوں, میں مولانا ہوں, مولانا ہوں. ہمارے پاس ایک مولانا ہے, بول بول کے مولانا بنی کر لوگوں سے حالانکہ بولنا بھی بولنا بھی نہیں چاہ رہے تھے, مگر وہ اتنا بولے اتنا بولے کہ ہم لوگوں بھی مولانا بول رہا ہوں. تو آدمی پھر اب مولانا ہو گیا. مولانا ہونے میں فائدہ ہے, اس سے زیادہ کمزور رہتے ہوئے تو فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک بھرم پیدا ہو جاتا ہے اور ایک اس کی بات اتھینٹک ہو جاتی ہے لوگوں کے پاس. اتنا بھی آدمی بات صلاحیت ہے بولا لیکن پتا چلا کہ عالم نہیں ہے تو لوگ بولتے ہو بھائی پتا نہیں کیا ہے, بول تو دیا ہو لیکن عالم تو ہے نہیں وہ آدمی. تو اب اس کے پیچھے علماء کا ہاتھ ہے, سرپرستی ہے. اس کو اگر نہیں معلوم ہوگا تو وہ پوچھ لے گا, وہ غلطی کر رہا ہے تو وہ صحیح کر لے گا. تو اس قسم کا استناد ہونے کی وجہ سے اعتماد بحال ہو جاتا ہے, ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. وہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ کام آئے گا زندگی بھر اپنی صلاحیت بنانے پر. ابھی تو نہیں ہے صلاحیت لیکن آپ محنت کر کے صلاحیت بنا لو گے, بنا لو گے تو وہ تمہارا ایک ٹرسٹ جو پہلے تم نے بنا لیا تھا وہ کام آتا ہے. آہستہ آہستہ جس چیز پہلے حاضر ہو جاتی ہے پھر بعد میں چیز کام آ جاتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں میرے امریکہ کو آنے سے پہلے بہت پہلے کی بات ہے, جب سے بیت کا سلسلہ شروع کیا تھا اس سے 20-25 سال پہلے اجازت دی. ہم بھول نہیں رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہم کو اجازت دی. اجازت کو تو وہ یاد رکھے گا نا جس کو ابراہم ہوتا ہے کہ بھائی میں کو بھی کچھ آتا ہے بول کے. ہم تو بہنوں بھی نہیں رہتا تھا ہمارے, تو ہم تو بھول نہیں رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہم کو اجازت بھی دی. پھر کچھ اسباب اور عوامل ایسے سامنے آئے, ارے بھائی ابھی اجازت رکھی ہوئی ہے دی ہوئی ہے 20 سال ہو گئے صحیح ہے لیکن فائدہ اٹھاؤ نا اس سے, ایسی بات سامنے آئی. تو 20-22 سال پہلے کی چیز کام آ گئی, بعد میں کام آ جاتی ہے. لوگوں کو اعتماد ہو گیا نا کہ بھائی آئی اجازت دے. ایسے مثلا عالمیت کا ہے, عالمیت کی صنعت بہت کام کی چیز ہے. یہ میں آپ لوگوں کو 2000 سے بتا رہا ہوں. ایک تو آپ ساتھیوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ہم پڑھتے نہیں اور ہمارے کو آیا تو کچھ نہیں, جو تو بالکل واہ کی بات ہے. مگر آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو بھرم آ جائے گا کہ اب ہم تو عالم ہو گئے, ہمارے میں بہت کچھ آ گیا, کتنا آ گیا, کیا پڑھیا, میں ابھی آپ کو بتایا. ہم ہفتے کے اندر ہم لوگ 6 دن پڑھتے تھے, 5 دن نہیں ہوتی نا تعلیم میڈیا, 6 دن پڑھتے تھے اور ہر دن جو ہے نا 6 گھنٹے 60 منٹ والے پورے پڑھتے تھے. اچھا اسٹارٹ کے سال اور دورے کے سال جو ہے نا 6 گھنٹے نہیں پڑھتے تھے. مدرسہ شروع ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ تعلیم ہوتی تھی, حضرت کے فوراً بعد 1 گھنٹہ ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد میں مغرب کے بعد 1 گھنٹہ تعلیم ہوتی تھی. پھر اس کے بعد عشاء کے بعد 2 گھنٹے تعلیم ہوتی تھی. بخاری شریف کا سبق, بخاری تو ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ عشاء کے بعد نہیں پڑھیں گے. تو عشاء کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے کیونکہ 12-12:30 سبق ختم ہوتا تھا. روزانہ وہ تعلیم کدھر ہوگی, اپنی تعلیم کدھر, وہ ہفتے بھر کی تعلیم آپ کے سال بھر میں کور بھی آتی اتنی ہوتی تھی وہ پہلے تعلیم. تو فرق تو ہو جاتا ہے نا دونوں میں. اس وجہ سے کیا ہے, اپنے کو آیا لیکن بہت کچھ نہیں بھی آیا. سیکھنے کی ضرورت ہے, تو نہ تو مایوس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ تو خود اعتمادی میں آنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ وہ نہیں ہونے کا ہے, اوور کانفیڈینس نہیں ہو جانے کا ہے ہم کو, آ گیا اب ہم بہت قابل ہو گئے, اب ہم بڑے مفتی ہیں, ایسا نہیں. احتیاط کرنا ہمیشہ, مسئلے مسائل بتانے کے اندر پکا معلوم ہے تو بولنا, نہیں ہے تو بولنا, میں معلوم کر کے بتاتا ہوں. تحقیق کرنا, کتابیں رکھنا اپنے پاس, جانے تو اپنے اساتذہ سے پوچھ کے بتا دینا, شرمانا نہیں. اور جس آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو کھلا بتا دینا کہ بھائی مجھے اچھی طرح تو بہت یاد نہیں ہے, میں پھر بتا دوں گا. آئی بھائی شاہی کر کے اپنی قابلیت جتانے نہیں جانا, کیونکہ آئی بھائی شاہی کر کے قابلیت جتانا جو ہے نا یہ سب سے ڈینجر ہے مولوی کے لیے. بتائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو اس کا ایک پیر جنت کے قریب ہوتا ہے, ایک پیر جہنم کے قریب ہوتا ہے. کہہ نہیں سکتے کہ وہ اپنا پیر کس میں رکھنا ہے, غلط بتا دیا گیا جہنم میں, صحیح بتا دیا تو وہ خیر کا جو ذریعہ بن جاتا ہے تو چلا گیا وہ جہنم کا. بہت ہی ایسی جگہ پر جاہل لوگ جیسا کرتے ویسا نہیں کرنا ہے, کیونکہ سنت ہمارے ساتھ لگ گئی. تو مسئلے کے اعتبار سے اگر ہمیں پکا معلوم ہے تو بھی بتا دیا, نہیں معلوم ہے تو پوچھ کے بتا دیا, اور اگر نہیں معلوم ہے تو بتا دیا کہ نہیں میرے کو معلوم نہیں ہے. یہ بات علم میں سے ہے کہ جس بات کو آدمی نہ جانتا ہو وہ یہ بولے کہ میں نہیں جانتا. ان من العلم, یہ بات علم میں سے ہے کہ جس بات کو آدمی نہیں جانتا اس سے پوچھا گیا تو وہ یہ بتا دے کہ میں نہیں جانتا. اگر کوئی پوچھا اور یہ سوچے کہ میں تو عالم ہو گیا ہوں میں نہیں بتاؤں گا تو میری عزت چلی جائیں گی, تو پھر ادھر ادھر کر رہے ہیں. تو یہ جہالت میں سے ہے, علماء نے بولنا صاف صاف بتا دینا ہے. معذرت چاہتا ہوں, یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, یہ چیز میں نہیں بتا سکتا ہوں, پھر میں بعد میں بتا دوں گا. اس چیز کو مالک رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو معلوم ہی ہے, امام ابو یوسف کے بارے میں بھی مشہور ہے, جس طرح اور دوسرے حضرات کے بارے میں بھی ہے. ایک بڑھیا نے امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھا, دوسرا مسئلہ پوچھا, تیسرا مسئلہ پوچھا, چوتھا مسئلہ پوچھا. غالبت امام ابو یوسف کا قصہ ہے. پوچھا ایک, پوچھا دو, پوچھا کتنے پوچھے, 30-40 کے قریب پوچھے. حضرت نے فرمایا لا آدمی, مجھے نہیں پتا ہے, مجھے نہیں پتا. تو اس نے جلا کیا گیا کہ تم تنہا کس بات کی لیتے ہو؟ کہنے لگے کہ جو بات مجھے معلوم ہے اس کی میں تنخواہ لیتا ہوں, اگر وہ بات کی تنخواہ لے لو جو بات مجھے معلوم نہیں ہے تو پھر بادشاہ کا خزانہ ان کی تنخواہ میں ختم ہو جائے گا. معلومات نہ معلوم زیادہ ہے, معلومات تو بہت کم ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات علم میں سے ہے کہ آدمی لازمی بات کہہ دے. خیر یہ باتیں تبدیلی طور پر میں نے کتاب سے متعلق ہونے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کا آخری سبق ہے, یہ آپ کی بخاری شریف ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ کو سنت مل جائے گی, مولانا بن جائیں گے, تو اس طرح کا مذاکرہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, اس لیے میں نے یہ باتیں آگے کی ہیں. کتاب سے متعلق تھوڑی بات کرتے ہیں, کتاب کا مطلب ہے زیادہ لمبی بات تو بخاری شریف کا آخری سبق ہے یہ, اور بخاری شریف کے آخری سبق کو ہم بہت مرتبہ اٹینڈ کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے لیے نہیں تھی وہ بخاری, ہم ختم نہیں کر رہے تھے, لیکن کتنے لوگوں کے ہر مدمرد بڑے بڑے مدارس میں ختم بخاری ہوتے رہتا ہے, تو ہم بہت مرتبہ اس کو اٹینڈ کر چکے ہیں. پھر ختم بخاری کے آخری حدیث کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے, کلام ہوتا ہے, وہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں, سناوا بھی ہوگا آپ نے. لیکن جو لوگ آج ختم کر رہے ہیں ان کے سننے میں اور اب عام حالتوں میں سننے میں ذرا فرق ہوتا ہے, اس لیے پھر بعد اب تو پھر وہ سبق تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے, بعد اب تو طریقے پر تھوڑا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تفصیلات چاہے کوئی نہ آئی ہو اس میں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کو بہت بہت مرتبہ ذکر فرمایا ہے. ان سے اس حدیث کو بھی جو انہوں نے آخری بار میں ذکر فرمایا ہے بخاری شریف میں, کئی مرتبہ یہ حدیث آئی ہوئی ہے. اس لیے بہت ہو سکتا ہے کہ منتخبات باروں کے لیے بھی کبھی نہ کہیں نہ کہیں یہ حدیث آ گئی ہوگی ان کے پڑھانے میں, اور وہاں پر ان کے استاد صاحب نے اس وقت کافی گفتگو کی ہوگی, اور نہ عام طور پر آ ہی جاتی ہے وہ, کیونکہ ان کے پاس مقررات بہت ہیں. اسی لیے حسب مقررات کے ساتھ حساب الگ ہے کہ ختم بخاری شریف میں حدیثیں کتنی ہیں, اور مال مقررات مقررات کے ساتھ کتنی حدیثیں ہیں اس کی گفتگو الگ ہوتی ہے, ورق شمار ہوتا ہے ان کا. اور سب ملا کے یہ ہے ایک مختصر رسالہ امام بخاری کے حساب سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ملا کے جو مختصر رسالہ المسند الصحیح المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہی وہ ایامی من سنن ہی وہ ایامی, یہ ہے پوری کتاب کا پورا نام. یہ بخاری کتاب کا نام ہوتا, بخاری شریف کتاب کا نام نہیں ہے, بخاری شریف امام بخاری کا نام بھی نہیں ہے, امام بخاری کے گاؤں کا نام ہے, وہاں سے پھر یہ بخاری بن گئے. تو بخاری شریف بخاری شریف ہے, لیکن ہم طالب علموں کو پوری حدیث کا نام معلوم, کتاب کا نام پورا معلوم ہے, الجامع الصحیح المختصر, الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, یہ ہے پوری کتاب کا نام. یہ یاد رہنا اچھا, جو کتاب میں ہم پڑھے ہوئے ہیں اس کتاب کا پورا نام, اس کو مصنف کا نام, یہ بہت سرسری طور پر اس کو معلوم رہنا چاہیے. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے, یہ کیوں اس وجہ سے مختصر ہے, یہ کہ حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں, خود انہوں نے کتنی حدیثوں سے سلیکٹ کیا ہے اس کو, ان کے پاس 5,000 سے زیادہ حدیث ہیں, اس میں سے انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے, اور جتنی سند ہیں اتنی حدیثیں, سند لوگوں کے واسطے جن جن لوگوں سے بات پہنچی, تو اگر 50 واسطوں سے کوئی بات ان کے پاس پہنچی تھی, 50 آدمیوں سے 50 سندوں کے ساتھ, یعنی ان کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچتا ہے, تو وہ 50 حدیثیں ہوں گی, چاہے متن ایک ہی کیوں نہ ہو. متن کہتے ہیں اصل حدیث کو, اور سند کہتے ہیں کہ وہ حدیث جن لوگوں کے رفتار واسطے سے راستے سے آئی ہے ہمارے پاس, تو اگر صنعتیں 50 ہو گئی تو حدیثیں 50 ہو جاتی تھی امام بخاری کی، صنعتیں 10 ہو گئی تو 10 حدیثیں ہوتی تھی. تو اس طریقے سے 7 لاکھ میں سے انہوں نے سلیکٹ کیا یہ، اور اس میں سے مقررات کے ساتھ میں ذکر کیا تو پھر وہ 7000 سے اوپر ہو گئی تھوڑی سی. ابھی 7000 حدیثیں اس کے اندر ہیں. مقررات کو حذف کر دیے تو وہ 4000 میں باقی نہیں رہتی. کچھ لوگ 4000 تک گنتے ہیں، کچھ تو اتنا حافظ ابن حجر کرا لی تو 2500 تک ہی کا قول نقل کیا ہے. علامہ عینی نے بھی 2500 کا قول اختیار کیا ہے عمدۃ القاری کے اندر. عمدۃ القاری یا بدر الدین عینی کی بخاری شریف کی شرح کا نام ہے، اور فتح الباری جو ہے نا حافظ ابن حجر کرانی کی شرح کا نام ہے. بخاری شریف کی شروحات تو بیتیوں ہیں، دسیوں نہیں بیتیوں ہیں، اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، کتابوں میں بھی ہیں. بہت حدیثوں بہت شروعات ہیں اس کی، بہت مشہور کتابیں جو اپنے شروحات جو اپنے پاس پڑھنے پڑھانے میں استعمال کی جاتی ہیں اور ہمارے طلباء کو ذہن میں رہنا چاہیے. دو ہیں، ایک حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے جو اپنی سند میں اوپر جن کا نام آتا ہے، ہماری جو سند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے اس میں حافظ ابن حجر عسقلانی کا نام آتا ہے. اس کے شاعر جو ہیں وہ فتح الباری والے ہیں، صاحب فتح الباری، تو یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے. اور دوسری جو ہے نا وہ عمدۃ القاری ہے، بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو مشہور ہیں. فتح الباری جو ہے نا یہ حافظ ابن حجر عسقلانی یہ شافعی المسلک تھے، اس لیے جب وہ شرح کرتے ہیں تو اس میں شافعیت کا رجحان غالب ہوتا ہے. اور بدر الدین عینی جو ہے نا یہ حنفی المسلک تھے، اس لیے جب وہ بات کی توجہ کرتے ہیں مسئلہ بتاتے ہیں تو اس میں حنفیت کا رجحان ہوتا ہے. آنات کے اعتبار سے جوابات وغیرہ آپ کو عینی میں ملتے ہیں. ان کی عمدۃ القاری کا نام عینی بھی ہے کیونکہ بدر الدین عینی تھے وہ، اور یہ دونوں حمزور کے اثر میں، حافظ ابن حجر عسقلانی بھی اور علامہ بدر الدین عینی بھی، یہ جو دونوں بخاری کے شاعر ہیں دونوں حمزور کے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں کی بیویاں بہنیں تھیں اور مفتیاں تھیں، دونوں کی بہنیں عالمہ، دونوں بہنیں عالمہ تھیں وہ اور مفتیاں تھیں وہ. اور اسی وجہ سے ابن حجر عسقلانی جو بھی لکھتے تھے وہ جا کے بہن کو اردو بتاتے تھے تو انہوں وہاں پہ لکھتے تھے، اور بدر الدین عینی جو بھی لکھتے تھے انہوں آ کے بہن کو بھی بتاتے تھے تو ان سے شوہر کو معلوم ہوتا تھا، انہیں ادھر لکھتے تھے، یہ سلسلہ تھا وہ. تو یہ دو مشہور ہیں اور اپنی اردو میں جو ہے نا بہت سی شروعات آئی ہوئی ہیں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا فتح الباری، اردو کی تشریحات میں بہترین تشریح ہے، بہت ہی عمدہ بخاری شریف کی شرح ہے، اپنے پاس رکھنا چاہیے. یہ معلومات بھی ضروری ہے ہمارے علماء کو ہونا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، کون سی چیز کیسی ہے، اس کتاب میں کیا بات ہے، کیا ترتیب ہے، یہ طرح کی معلومات بھی ہونی ہی چاہیے. یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ بہرحال تفصیلات آپ کے سامنے آتی ہی رہتی ہیں، کیونکہ یہ حدیث بھی متعدد جگہ پر آئی ہوئی ہے، پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ آ گئی ہو آپ کے علم میں، مگر اب یہاں پر جو باب ہے اور اس کی جو ترتیب ہے تھوڑی سی اس کو ذکر کیا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات جو قائم فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ کا یہ بیان ہے. قرآن شریف کی جس حدیث کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس حدیث سے متعلق کوئی آیت بھی موجود ہے اسی مضمون کی، تو امام بخاری اپنے سبق کو اپنے باب کو اس کا جو عنوان بناتے تھے وہ قرآن شریف کی آیت کو بناتے تھے. یہ آیت یہ بتائیں گے امام بخاری جائے صاحب کو، اس لیے انہوں نے اس بات اس کا عنوان یہ اختیار فرمایا. حدیث ذکر کرنے سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہے یہ ونا قول موادی نلقستہ نیلوں میں کی جانا، تو انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 47 ہے، 41 اس کا یہ بیان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جملہ بھی اضافہ کیا کہ ان اعمال بنی آدم وقبلہم یوجن، اور اس بات کا یہ بیان ہے. انا اس لیے پڑھتے ہیں اس کو کہ جب درمیانی کلام میں آتا ہے تو اس کو انا بولتے ہیں، اور جب شروع کلام میں آتا ہے تو وہ امنا بولتے ہیں، ہے دونوں ایک ہی معنی کے لیے. امنا انا کا انا لاکن نہ لیتا شروع کا مسلمان بالفعل ہے، تو امنا جو ہوتا ہے وہ شروع کلام کے لیے ہے اور انا جو ہوتا ہے وہ درمیانی کلام کے لیے ہے، کیونکہ باب کے تحت میں ہے نا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، اس وجہ سے ان اعمال ہے، اسی باب کے تحت میں ہونے کی وجہ سے انا ہے یہ، ورنہ تو لفظ انا آتا، دونوں تاکید کے لیے ہوتے ہیں، مشبہ بالفعل ہیں، ان کا اپنا اسم ہوتا ہے، ان کی اپنی خبر ہوتی ہے، اسم ان کا منصوب ہوتا ہے، خبر ان کی مرفوع ہوتی ہے. ان اعمال بنی آدم، بنی آدم کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو اقوال ہیں، وقولہم قول بھی بول سکتے ہیں آپ، اقوال بھی بول سکتے ہیں، قولہم انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا قول جو ہے نا یہ بدل کیا جائے گا، اعمال عمل کی جمع ہے، اس کو تو الگ سے بیان کیا، اور قول اقوال ہونا چاہیے تھا، وہ اس بات سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا جو مصدر ہے وہ ایک ہی ہے. قول کا مصدر صرف زبان ہے، جبکہ عمل کا مصدر، مصدر صادر ہونے کی جگہ، عمل کا جو مصادر ہیں وہ بہت ہیں، پیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، خود زبان بھی ہے، خود آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، تو چونکہ اس کے مصادر بہت ہیں تو وہ اعمال ہو گیا. اور قول واحد مصدر اختیار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کے اندر جمع والا پہلو آپ کو لانا ہے تو مرضی ہے، کیونکہ مصدر کے اندر تو مذکر واحد، مثنى، مذکورہ، تثنیہ، جمع سب مراد لیے جا سکتے ہیں. مصدر ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ وہ ایک بول کے آپ کئی بھی مراد لے سکتے ہیں، تو دو مراد لے سکتے ہیں، تو زیادہ بھی مراد لے سکتے ہیں، ایک بھی لے سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے قول کو تو ہے نا واحد ذکر کیا اور اعمال کو جمع ذکر کیا. یہ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ بنو آدم کے جو اعمال ہیں وہ بھی اور بنو آدم کے جو اقوال ہیں وہ بھی وزن کیے جائیں گے. اس کا یہ بات ہے سمجھنا ہے، کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ امام بخاری نے سب سے اخیر میں کون سا باب ذکر کیا اپنی کتاب کے اخیر میں، کون سی کتاب کے ضمن میں یہ ہے. ہر ایک کتاب ہوتی ہے نا الگ الگ، کتاب الصلاح، کتاب الزکاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب البیوع، جو جتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں اسلام کے وہ ہر ایک کتاب کہلاتے ہیں. کیوں کہلاتے ہیں؟ کتاب کا لفظ جنس کی جگہ پر ہوتا ہے، باپ کا لفظ نو کی جگہ پر ہوتا ہے، فصل کا لفظ فصل کی جگہ پر ہوتا ہے. جنس، نو، فصل، خاصہ، ریام، منطق، کلیات، پانچ ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کئی قسم کے مسائل جس جگہ جمع ہوں گے وہ کتاب، ایک قسم کے بہت سے مسائل جہاں ہوں گے وہ باپ، اس ایک قسم میں اسپیسیفک جو مسائل جمع کیے جائیں گے وہ فصل ہوں گے. کیونکہ جنس میں، نو میں، فصل میں یہی فرق ہوتا ہے. جنس، نو، فصل، خاصہ اور ارضیام، پانچ کلیات ہوتے ہیں. جو خاصہ اور ارضیام جو الگ ہیں، یہ جنس نو فصل یہ الگ ہوتے ہیں. حد کے لیے یہ ہوتے ہیں، رسم کے لیے وہ ہوتے ہیں. حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، وہ اس لیے پہلے سے پڑھا کے لاتے ہو سب چیزیں پیچھے سے. دیکھیے آج اگر یہ بات بولے یہاں پہ تو پریشانی نہیں ہونا کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں. جو پہلے سے پڑھاتے ہیں نا، انہوں نے آ لیا، وہ اس وجہ سے پڑھاتے ہیں کہ بات پوری سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس کے ذریعے سے کہ یہ کیا ہے. اصل میں کتاب جو ہے نا مجموعات المسائل کو کہتے ہیں، مسائل کا لشکر ہوتا ہے. کتاب کتیبہ سے، کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں. ان کتاب الاغرار لفی علیین، ان کتاب الفجار لفی سجین. ابرار کا، ابرار کی کتاب بھی ہے، اور ابرار نیک روحوں کا مجموعہ، نیک روحوں کا لشکر جو ہوگا وہ علیین میں ہوتا ہے، اور بری روحوں کا جو لشکر ہوتا ہے وہ سجین میں ہوتا ہے. کتاب کتیبہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کتاب میں یہ حدیث ذکر کی، اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہوتی ہے کہ سب سے آخر میں اس کو ذکر کرنے میں ان کا کیا راز ہوگا. ہم سب جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کتاب جو امام بخاری نے ذکر فرمائی سب سے آخر میں، وہ کتاب التوحید ہے. ساری دنیا والے کتاب التوحید کو پہلے ذکر کرتے ہیں نا، انہوں نے کتاب التوحید کو سب سے آخر میں ذکر کیا. کیونکہ توحید کا کمال ہی مقصود ہے، ایمان کا کمال اور توحید کا کمال ہی مقصود ہے. کس کے ذریعے سے؟ اعمال کے ذریعے سے. عمل کیا کرتے ہیں؟ عمل ایمان کو اور توحید کو لفٹ کرنے کا کام کرتے ہیں. میں کل کیا ہوں بولا عمل استعمال میں یار پڑھا ہوں. اس سے پہلے کیا اس کا جملہ کیا ہے؟ انہیں یہ سعد الکلیم و طیب غلام الصالح ہم یہ پڑھوں. کلیم طیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتا ہے، اور اعمال صالحہ اس کو چڑھاتے ہیں، اعمال صالحہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اعمال صالحہ ہی اصل میں توحید کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کو اور احکام کو پہلے بیان کیے، کتاب و توحید کو آخر میں بیان کیا کہ وہ پورے ہوئے تو یہ چیز پوری ہوتی ہے. اب مسائل پر تو عمل کریں گے نہیں، اور توحید توحید بولیں گے تو تھوڑی توحید کامل ہو جانے والی ہے، جیسے بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے. مالک توحید کے بعد توحید کا بڑا پکا ہوتا ہے، توحید کے ساتھ پکا ہے. توحید کا پکا تو وہ ہوتا ہے جو مسائل کا پکا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مخلصاً پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً دخل الجنہ. صحابہ نے پوچھا کہ ما اخلاص ہوا یا رسول اللہ، کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کلمہ کا اخلاص ہے انتہ جلہ عن محارم اللہ. یہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ جتنے حرام کام اللہ نے کیے ہیں سب سے وہ کلمہ اس کو روکے، حرام کاموں سے کلمہ اگر نہیں روک رہا ہے تو کلمے کا اخلاص ابھی نہیں ملا اس کو، چاہے کتنے اخلاص سے وہ پڑھ رہا ہے. پڑھنے میں تو مخلص ہے کیونکہ اس کو ریاکاری مقصود نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کو نہیں ملی. کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ تمام حرام کام، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا ہے اور کتاب الاحکام پورے پہلے آ گئے ہیں. اور ایک بات اور ہے، وہی ہے کہ کتاب الایمان کو بھی انہوں نے شروع میں ذکر فرمایا ہے. امام بخاری بہت عجیب آدمی ہے، حالانکہ سب سے پہلے مطلب تیرہ سو سالوں کے 1200 سالوں کے ان کو اس زمانے میں لکھنے لکھانے کا اتنا رواج بھی نہیں تھا، لیکن آج تک اس آدمی کے دماغ تک پہنچنا مشکل ہو گیا لوگوں کو. اتنی باریک ان کا ذہن تھا اور اتنا زیادہ دور رس تھے ان کا مزاج. کتاب التوحید آخر میں ہے، کتاب الایمان شروع میں ہے، اس کے بعد فوراً ہے نا بابو بدیل وحی کے بعد، سب سے پہلے وحی کا بیان ہے، اس کے بعد کتاب الایمان ہی. کتاب الایمان شروع میں بھی ہے، کتاب التوحید سب سے آخر میں بھی ہے. صارفین یہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری جو ہیں وہ کتاب الایمان میں ایمان کے وجودی پہلوؤں کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی تو آدمی کا ایمان ہوتا ہے، آدمی ایمان والا شمار ہوتا ہے، کیا کیا اس کی علامتیں ہیں، کیا کیا اس کو کامل کرنے والی چیزیں ہیں، اس کی حقیقت میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں. ایک وجودی پہلو ہوتا ہے، ایک عدمی پہلو ہوتا ہے، سلبی پہلو ہوتا ہے. کتاب التوحید میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فلاں فلاں چیز نہیں رہی تو توحید کامل نہیں ہوتی، سلبی پہلو کو بیان کرنے ایمانیات کی. کتاب الایمان میں وجودی پہلوؤں کا بیان ہے. عبادتیں دو قسم کی رہتی ہیں نا، وجودی عبادت اور عدمی سلبی عبادت. وجودی عبادت جیسے نماز ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ وجودی عبادت ہے. ایک سلبی ہے عدمی عبادت ہے نہیں کرنے کا، جیسے اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کرنے کی عبادت ہے نہیں کرنے کی عبادت ہے؟ نہیں کرنے کی، کھانا نہیں کھانا ہے دعا کرنے کی، ہم پانی نہیں پینا ہے، عدمی عبادت. کیونکہ بندگی کرنے کے طریقوں میں یہ ہے کہ آپ کو جیسا بولے ویسا کر کے دکھانا ہے، اللہ کی عظمت ظاہر کرنے اور اپنی عبدیت اور اپنی بندگی اور اپنی ذلت ظاہر کرنے کے واسطے. اس لیے کبھی وہ یہ بولیں گے ایسا کرو اور کبھی یہ فرمائیں گے کہ ایسا مت کرو. اگر آپ یہ بولے کہ آپ جیسا بولے ویسا میں کروں گا، لیکن جیسا آپ کرو بولے ویسا میں نہیں سنوں گا، تو بھی بندگی نہیں ہوتی. جو کرو بولے وہ کرنا ہے، جس بات کے نہ کرنے کو فرما دے وہ نہیں کرنے کا ہے. تو ایسے یہاں پر بھی ہوا ہے، کتاب الایمان شروع میں بھی ہے اور کتاب التوحید آخر میں بھی ہے. کتاب التوحید میں سلبی پہلو جانا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ امام بخاری جب بھی کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو اپنے زمانے کے تناظر میں لکھی گئی ہے بخاری شریف پوری پوری کتاب کو سمجھنا اور اس کے سیاق سباق کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. بخاری شریف کے سیاق سباق میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو بات پہ قائم کیا، ان کے زمانے میں جتنے غلط عقیدے والے لوگ پیدا ہوئے تھے اس کے جواب میں انہوں نے اپنی بات کہی ہے، چاہے ان کا نام نہ لیا ہو، نام بھر گیا ایسے ہی کیا ہے. اور اس کے خلاف میں جو عقیدے والے لوگ تھے، بات کر کے جتنے عقیدے خراب ہوتے ہیں نا، وہ سب توحید کو ڈیمیج کرنے والے ہوتے ہیں، توحید کے برخلاف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے. اس لیے رد کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام فلسفہ کہا بات لاتا. تو جو باطل فرقے اس زمانے میں معتزلہ، خوارج، جامعہ، کلامیہ، قدریہ، جبریہ، معطلہ، مشبہہ، جتنے فرقے آ گئے تھے، وہ سارے کے سارے فرقوں میں سے کسی نہ کسی کا رد صحیح نہیں ہوتا ہی رہتا ہے امام بخاری کے پاس. یہاں پر بھی انہوں نے ایسے کیا ہے. اس مقام پر خاص اس باب میں، سب سے آخری باب میں، معتزلہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دوسرے ان کے ساتھ چھوٹے والے، جیسے کرامیہ کے بارے میں بھی یہی بات نقل کی جاتی ہے، جہانیہ کے بارے میں بھی یہ بات نقل کی جاتی ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا انکار کرتے تھے وزن اعمال کا. اور قرآن پاک میں چونکہ وزن اعمال کا بیان موجود ہے، لہذا قرآن پاک کی آیت کو ماننا ضروری ہے. پورا قرآن کا انکار کرو تو بھی کافر ہے، ایک قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کر دو تو بھی کافر ہے. جو قرآن پاک میں جیسا ہے اس کو ویسے ہی ماننا ہے. یہ فرق کے باطل آپ کرتے یہ تھے کہ قرآن کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن بات تو پلٹتے تھے، تعویل کرتے تھے اس کی. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عمل کا وزن ہوگا، ہر انسان کے عمل کا وزن کیا جائے گا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ زمانہ سائنس کا زمانہ سامنے نہیں آیا تھا ابھی، ان کے سامنے ابھی وزن کرنے کی چیزیں نہیں آئی تھی کہ ٹھیک چیزوں کے علاوہ، جواہرات کے علاوہ، یعنی جسمانی چیزوں کے علاوہ دوسری چیزیں بھی تولی جا سکتی ہیں، یہ اس کا اندازہ نہیں تھا. وہ لوگوں جو اعراض ہوتے ہیں وہ تولے نہیں جا سکتے، یہ ان کا دماغ تھا. وہ جواہر قائم بھی ذاتی سب کی ذاتی جو چیزیں قائم ہوتی ہیں وہ جوہر کر دیتے جوہر ہے یہ جوہر ہے قائم بن عرض ان کو آراز کہتے ہیں جیسے کلر ہے کلر جو ہے نا آراز میں سے نہیں رہتا اپنی ذات میں آپ چیز کے بغیر اس کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کو آراز کہتے ہیں تو اعمال بھی آراز میں سے ہیں اب آپ نماز پڑھے نہ تو اس کا کیا ہے پتہ نہیں کی ایسا جو بولتا ہے آدمی وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے نا یہ چیزیں بھی سامنے نہیں آئی تھی جو اعمال کو بولنے کو پکڑ لینے والی اور چیزوں کو توڑ لینے والی حرارت کو برودت کو بخار کو سردی کو گرمی کو ہواؤں کو ان چیزوں کو ٹیمپریچر کو فلاں فلاں چیزوں کو توڑنے کا ذرائع نہیں آئے تھے نا وہ اس وقت تو آرام کو تولا کیوں کر جا سکتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا محتاج اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اعمال تولے جائیں گے اعمال ہر رہ کر دیا آدمی کس طرح ختم جو بھی عمل آدمی کر دیا ہے موجود نہیں ہے وہ تو ہے نہیں موجود تو وہ عرض ہے اس کو کیسے تولا جائے گا تو قرآن کا انکار تو نہیں کرتے تھے مگر بات پلٹتے تھے اور وہ پلٹی ہوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطلب سے اور صحابہ کے قبول کیے ہوئے مطلب سے الگ ہوتی تھی اس لیے وہ باتیں کرتا ہو جاتا تھا اسی وجہ سے کیا ہے معیار حق صحابہ ہیں صحابہ نے قرآن پاک کی اس آیت کو کیا سمجھا قرآن صحابہ نے اس حدیث کے مطلب کو کیا سمجھا وہ معتبر ہے کیونکہ وہی مخاطب ہے اول سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھنے سمجھنے والے تھے جو انہوں نے سمجھا وہ اصل اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ آپ کوئی مطلب نکالیں گے تو وہ مطلب نہیں ہو سکتا وہ خلاف مطلب اس لیے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اعمال تولے نہیں جائیں گے بولتے تھے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے کھلی بات کیا ہے تولے کے بھی جائیں گے انصاف کرنے کے واسطے تولے جائیں گے تو یوں بولو نہ کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے یوں بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ تولے جائیں گے تو لوگ تولنے کا انکار کرتے تھے انصاف کرنے کا اعتراض کرتے تھے سونیا بھی بات اہل سنت و جماعت کیا بولے انصاف کرنے کے لیے بولیں گے وہی اللہ خود ہی بول رہا ہے بنو اللہ نوازی القسط ہے نا بھائی انصاف کے لیے ہی تولا جائے گا لیکن تولا بھی جائے گا اب کیسے تولا جائے گا اب قیاس مال فارغ مت کرو قیاس مال فارغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں تولے جانے کا حساب کتاب الگ ہے دنیا میں تولے جانے کا حساب کتاب الگ ہے یہاں کے ترازو کا وہاں کے ترازو پہ آپ تھوڑی کمپیئر کر سکتے ہیں وہ ترازو الگ ہے یہ ترازو الگ ہے ترازو یہ بھی ہے ترازو وہ بھی ہے وہ ترازو ایسا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک کفا میں آ جائیں گے پورے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک ہی پڑے میں آ جائیں گے پورے اور دوسرے پڑے میں لا الہ الا اللہ رکھیں گے وہ پرچہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا وہ پڑھنا کیا ہو جائے گا باقی ہو جائے گا حدیث میں صاف صاف موجود ہے تو اہل سنت والجماعت کیونکہ وزن اعمال کے قائل ہیں وہ لوگ کیونکہ وزن اعمال کے قائل نہیں تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں آخر میں اس کو ذکر فرما رہے ہیں تاکہ رد ہو جائے ان کا کیونکہ عقیدہ ہے یہ ایمانیات کے اندر جتنے عقیدے سے متعلق باتیں ہیں سب عقیدے کا حصہ ہیں جس کے اندر نام اعمال بھی ہے دل بھی ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے حشر بھی ہے سوال جواب بھی ہے ساری چیزیں سب پر ایمان آتا ہے آخرت پر ایمان آنے کا مطلب یہ تھوڑی یہ خالی کہ آخرت پر ایمان لے آئے آخرت پر ایمان آنے کا مطلب اس تمام جزیات کو ماننا جو قرآن و حدیث میں صراحتاً ثابت ہے مذکور ہے وہ مراد ہوتی ہے تو اس لیے کیونکہ وزن اعمال کا ذکر موجود ہے احادیث میں حدیثوں میں بہت تفصیل اس کی موجود ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توحید کے بیان میں وزن اعمال کو ذکر کر کے ایک تو معتزلہ کا بھی رد فرما رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے مطلب تو بھی بتا دے رہے ہیں اور توحید کے کمال کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال تولیں گے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اعمال تولے جائیں گے تولے جائیں گے انصاف کے لیے تولے جائیں گے تو انصاف کیا جائے گا اب امام بخاری کی ہوشیاری یہاں پر یوں آ گئی ہے کہ پہلے پورے اعمال کو بیان کر دیا ہے نا اب اس کے بعد کیا باقی رہتا تولنے سے باتیں رہتا نا اس یہ ان کی ہوشیاری ہے تو بھائی آخر میں یہ حدیث کا ہی بولایا تو بولے سب جمع ہو جانے کے بعد کرنے کا کیا ہے تولنے کا ہی اس لیے سب سے آخر میں پھر انہوں نے وزن اعمال کی حدیث لا دی ہے تو ان کے اپنے مقصد کے اعتبار سے وزن اعمال کی حدیث آ گئی ان کے اپنے مقصد کے اعتبار سے توحید کا کمال آ گیا ان کے اپنے مقصد کے اعتبار سے معتزلہ کا رد بھی آ گیا جامعہ کا رد بھی آ گیا وہ سب چیزیں جمع ہو گئی یہ امام بخاری کی فقہ ہے فقہ البقاء بخاری کی تراجمی امام بخاری کی سمجھ ان کے ترجموں سے واضح ہوتی ہے ترجمہ کہتے ہیں عنوان کو تو ان کے سبقوں کا جو عنوان ہوتا ہے اس کے اندر ان کی ہوشیاری بہت جھلکتی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ کتنا ہوشیار تھا اور اللہ نے ان کو کیسی فراست اور فہم عطا فرمائی تھی تحریر کے معاملے میں دین کے معاملے میں دین کی بھی ایسی سمجھ تھی احادیث مبارکہ کی بھی ایسی سمجھ تھی چلنے والی بچے ہوتی ہیں اگر چل گئی کو ٹکڑا نہیں ملا. اور ایک مسئلہ بھی یہ ہو گیا کہ عمل جو ہے نا وہ تولے جائیں گے, ہمارا عقیدہ ہے کہ عمل تولا جائے گا. ایک میزان سے تولیں گے, کئی کئی میزانوں سے تولیں گے. ایک میزان کو بھی جمع کے لفظ سے بھی بولا جا سکتا ہے, اور اگر الگ الگ میزان ہو تو ان کو بھی جمع کے لفظ سے بولا جا سکتا ہے. یہاں پر قرآن پاک میں تو کئی میزان بول کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, موازین ہے نا میزان کی جمع ہے. اب کئی موازین کس حساب سے بولے تو بات کہتے ہیں کہ اعمال کرنے والوں کے حساب سے بولے. آپ کا ترازو الگ ہے, آپ کا ترازو الگ ہے, آپ کا الگ نہیں, میرا وزن الگ ہے, آپ کا وزن الگ ہے, آپ کا وزن یہ سب کے ایک ساتھ ہزار کے تھوڑی مدد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. لوگوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موازین الگ الگ, میزان الگ الگ رکھے ہیں, اس لیے جمع کا سیوا ہے.
یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے.
اعمال کے اعتبار سے عمل الگ الگ ہوتے ہیں, زبان کا الگ عمل ہے, دل کا عمل الگ ہے, جوارے کا عمل الگ ہے, مال کی لائن کا الگ عمل ہے, جان کی لائن کا الگ عمل ہے, حقوق اللہ الگ ہے, حقوق العباد الگ ہیں. تولے تو سبھی جائیں گے, بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی توڑے جائیں گے, اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی توڑے جائیں گے. اور اللہ کے حقوق بھی ایک نہیں ہے, نماز روزہ زکات حج یا ساری چیزیں سب بھی توڑے جائیں گے. تو اعمال الگ الگ ہیں اس اعتبار سے جمع کا لفظ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور لوگ الگ الگ ہیں اس اعتبار سے جمع کا لفظ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ وہ بالکل بہت بڑا ہے, وہ جو توڑے جانے والا سسٹم جو ہے نا, اس وجہ سے اس کو جمع کرتے ہوئے استعمال کیا گیا. جیسے ہم جیسے مئی کی جگہ پر ہم بولتے ہیں, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, آپ ہمارے کو نہیں پہچانتے. حالانکہ آپ ہم کہاں ہیں, آپ تو آئیے ہیں, آپ بھی کہاں ہیں, تو مطلب یہ کہ آج بھی بولتا ہے کہ ہم بولتے ہیں. تو ایسے ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی قرآن پاک میں بہت جگہوں پر نحن نزل ذکر ہے, ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو بولتے ہیں. تو طبقے شان کہتے ہیں اس کو, کسی بات کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی سیرا بدل دیا جاتا ہے, جمع کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم قائم کریں گے انسانوں کو, اور قائم کہنے کے لیے کریں گے یہ بھی بتا دیا, قسط کے لیے کریں گے. القسطہ, القسطہ جو ہے نا یہ انصاف کے معنی میں ہے. یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ لفظ قسط ہے اور یہ متقابلات میں سے ہے, یعنی اس کے معنی انصاف کے بھی آتے ہیں, اس کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ترازو کو قائم کریں گے ظلم کے لیے. ظلم کرنا ہے تو ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور عمر ربو کا بے اللہ مل العبید, تمہارا پروردی کا ظالم نہیں ہے, ظلم کو اللہ کی طرح منسوخ نہیں کیا جا سکتا, ظالم اللہ تعالیٰ نہیں ہے. تو اللہ یہ فرمانے کہ میں میزانوں کو قائم کروں گا قسط کے لیے, یہ بھی معنی آتے ہیں کہ انصاف کے لیے کریں گے کیا ظلم کے لیے کریں گے. یہ مطلب امام بخاری اسی کو بول رہے ہیں آگے, وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو قسط یہاں پر عدل کے معنی میں ہے, قسط یہاں پر جور کے معنی میں نہیں ہے. ظلم کی عربی جور ہے, ایک عربی جور بھی ہے, تو جور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ عدل کے معنی میں ہے. مگر اس میں ایک بڑی نزاکت ہے, اس نزاکت کو سمجھنے کی بات ہے. فنی چیز ہے, فنی چیز آ گئی, فنی چیز یہ آ گئی اس کے اندر کہ کس طرح کا ایسا لفظ ہے آپ سین کا ایسا تھا یب سے, تو اگر آپ مجرد سے پڑھے, مجرد مزید ثلاثی مجرد ربائی مجرد خماسی مجرد مزید کی مزید کی کہ گیارہ ابواب افعال تفعیل مفعل تفاعل تفاعل سب ہے ذرا دماغوں میں. تو ابواب مزید ہیں یا ابواب مجرد ہیں؟ تو جب اس کو مجرد سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب الگ ہوتا ہے, جب اس کو مزید سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب الگ ہوتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں ایسا لفظ استعمال کیا جس میں اصلی الفاظ ہیں خالی, پھر تو بول کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرد سے ہے, مزید سے نہیں, اس میں اضافہ حروف نہیں ہے. جو مزید سے نہیں ہے تو جب مزید سے استعمال ہوتا ہے نا تب اس کے معنی عدل کے آتے ہیں, جب مجرد سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ظلم کے آتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کیے ہیں مجرد کا لفظ اور معنی ہے مزید کے, آئی بات سمجھ میں؟ وہ کیسا ہے امام بخاری وہ سمجھا رہے ہیں. فنی چیز یہ ایک ہے حدیث شریف, اور یہ کہ اس کی باریکیاں قرآن پاک کی آیت الگ ہوتی ہے، اس کی باریکیاں ہوتی ہیں، وہ کتاب اس کو بولتے کتاب سمجھنا، کتاب سمجھنے میں ہی یہ حصہ، حدیث شریف کو سمجھنا الگ ہے، بخاری شریف کو سمجھنا الگ ہے، ہر چیز میں ایسی ہے، ہر کتاب میں کتاب الگ چیز اس کو سمجھنے کی اور مفہوم کتاب الگ ہوتا ہے، منشا یعنی شارح الگ ہوتا ہے، مفہوم الگ ہوتا ہے بات کا. اب یہ کہتے ہیں کہ وقال مجاہد، مجاہد ظاہر کہ اپنے اباس کے شاگردوں میں سے بڑے مفسر ہیں، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ اپنے استاد صاحب سے، تفسیر کے بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر قسطاس جو ہے نا، قسط اور قسطاس ایک ہی لفظ ہے، اور قسطاس اور قسطاس دونوں یہ لفظ بولے جاتے ہیں، اسی وجہ سے عراق کے اندر قسطاس بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، قسطاس بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو قسطاس جو ہے نا عدل کے معنی میں ہے، یہ ہوتا ہے. مفسرین نے ترجمہ کیا کیا، ابن عباس نے تفسیر بھی سیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیکھی اللہ علم و تعویم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی ہے، اسی لیے ان کا نام رئیس المفسرین بھی ہے، تفسیر میں سب سے بڑے ان کو شمار کیا جاتا ہے، اسی لیے قرآن پاک کی آیتوں سے متعلق تشریحات کا مطلب ہوگا بات ہوگی تو امام بغوانی پر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس کو کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، یقین مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے تو ابن مسعود کو ترجیح دیتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کو، روی کلی امتی ماں روی الب ابن امی محبت، حدیث شریف ہے، میں اپنی امت کے لیے اس بات پہ راضی ہوں جس بات کے لیے ابن ام محبت راضی ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہیں، کیونکہ بہت بڑے مفتی شمار ہوتے تھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہ کر انہوں نے دین اور لمبے وقت تک سیکھا ہوا ہے، تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مجاہد نے سیکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ عدل کا کیا ہے. جس کو بیان کر رہے ہیں امام بخاری، کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں تو قسط کا لفظ ہے جو کہ مجرد سے ہے، اور انصاف کے معنی کے واسطے اقساط کا لفظ چاہیے، تو قرآن پاک میں وہ بھی ہے وہ بھی ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ اقساط کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، مقسط اقسط اقسط اقساط باب افعال سے، مقسط کو اللہ پسند کرتے ہیں، مقسط کے معنی آگے کے آتے ہیں، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قسط اقسط کا جو اس میں فائل کا صیغہ ہے قاسط آئے گا، قسط اقسط کا فائل آئے گا قاسط، اقسط اقسط کا فائل آئے گا مقسط، وہ قاسط جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہ بھی آئے تھے وہ بھی آئے تھے، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا یہ بھی آئے تھے، ان اللہ یحب المقسطین یہ بھی آئے تھے، مقسطین کو تو اللہ چاہتے ہیں، قاسطین کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے، تو اب یہاں پر الاقساط کے بجائے القسط کا لفظ ہے، تو بتا یہ رہے کہ یہاں پر ہے قسط کا لفظ لیکن عدل کے معنی میں ہے، وہ کیوں بولنا چاہ رہے ہیں، وہ اس لیے بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہے تو اسی معنی میں ہے تو قسط کا لفظ ہی لیکن سلب ماخذ کے ساتھ ہے، باب افعال کی خصوصیات اگر آپ نے پڑھی نہیں ہوں گی تو آپ کے ذہن میں ہوں گا، باب افعال کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے ماخذ، تو اس کے مادی معنی کو ختم کرنا، اس کا الٹا کر دینا، جب باب افعال میں لے کے جاتے ہیں لفظ کو آپ تو اس کے معنی پلٹ جاتے ہیں، بالکل عربی کا ایک قاعدہ ہے، سطا دیگم زید نے شکایت کی، آپ کیا جواب دیتے ہیں، فاشکائی تو ہوں میں نے اس کی شکایت دور کر دی، شکایت میں نے اس کی شکایت دور کر دی، شکایت کی جو مادی معنی ہے اس کو باب افعال ختم کر دیتا ہے، ایسے یہ قسط یقسط کے معنی جوڑ کے ہیں لیکن جب اس کو باب افعال میں لے گئے تو وہ سلب ماخذ ہو گیا، بعد لگی یوسیقون ابو پھر یہ تم تعام و مسکن ہے نا، وہ اصل میں یوسیقون لا یوسیقون ہے، پاسا یتیقو مانے طاقت رکھنا، عطا کا یقین کو طاقت نہیں رکھنا اگر آپ منسوخ نہیں مانتے ہیں اس کو, تو اس کی توجہ یہی ہے کہ والے لگے یقین کو نہ ہو تو یہ تو تعاون یقین جو ہے نا وہ منسوخ اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کو یتیقو کا یتیقو بناتے ہیں, پہلے یتیقو ہے اس کا پھر یہ یتیقو ہے, اس کا مطلب طلب ماخذ ہے, مادی مانا اس کے پلٹ دے. ایسے یہاں پر ہوا یہ فرما رہے القصہ یہاں پر المختص کے معنی میں ہے, کیوں اس واسطے کہ مختص طلب ماخذ کا کام کرتا ہے, اس معنی کا جو مصدر ہوتا ہے قسط وہ قسط ہے, یہ قرآن پاک کی آیت میں وہ قسط جس کے معنی جوڑ کے آتے ہیں وہ لفظ نہیں ہوتا, یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم بخاری اس کو یوں بیان کر رہے ہیں. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس جو ہے یہ عدل کے معنی میں آتا ہے رومی زبان میں, عربی زبان اور رومی زبان دونوں میں توافق ہو گیا ہے اس معنی میں, وہ بات اس معنی میں بھی ہے. اور وہ یہ بھی بخاری امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس کی تعلیم ہوئی ہے تو یہ اصلی معنی میں جہاں سے لفظ یہ آیا ہے اسی معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے, اور وہاں پہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, جوہر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا, اس وجہ سے بھی اس کے معنی عدل کے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ویقال القسط مقصد مصدر المقصد, اور کہا جاتا ہے کہ جب لفظ قسط ہے وہ مقصد کا مصدر ہے, مقصد باب افعال کا اقتضا یقصد اقتضا, مقصد کا اصل مصدر اقتضا ہے نا, اقتضا کا مصدر کیا ہے قسط ہے, تو مصدر المصدر ہے سمجھو. پوترا جو ہے نا پہلے دادا پھر بیٹا پھر پوترا, پوترا بھی کیا ہوتا ہے بیٹا ہی ہوتا ہے, اولاد ہی ہوتی ہے, یعنی تو قسط کا مصدر جو ہے نا قسط ایک مصدر اور اس مصدر کا مصدر مختلف ہو جائے گا اقساط ہو جائے گا, اس کا اس مفاہل کا سیدھا مختلف ہو جائے گا اس کو بمارے. اور کہا جاتا ہے القسط یہ مقصد کا مصدر ہے اور وہ عادل کے معنی میں ہے, لیکن قاصد کا جلد استعمال ہوتا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہوتا, یہ فرمان اس مفاہل جب استعمال ہوگا قصد یقصد کا وہ اس معنی میں نہیں ہوگا. اما القاصد فهو جائر, جو قاصد ہوتا ہے وہ جائر ہوتا ہے غالب ہوتا ہے, قرآن پاک میں اما القاصد وہ نفقاری اور جہان میں وہاں ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی آیت کے جو لفظ احادیث وغیرہ سے جن کا ترجمہ ثابت ہے یا خاص آثار سے جن کا ترجمہ ثابت ہے وہ نقل کر دیتے ہیں تاکہ بعد والوں کو یہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام نے یہ لفظ اس معنی کے اندر استعمال ہوا ہے, لہٰذا آپ اس میں اپنی طرف سے معقولات لگا کے کر کے اپنی توجہ لگا کے اس کو بدل نہیں سکتے ہیں جس معنی میں وہ حضرات نے استعمال کیا ہے, اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے اور اصل حدیث کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے استاد احمد ابن اشکاب نے ہم کو بتایا, انہوں نے کہا کہ محمد ابن فضیل ان کے استاد ہیں, ان سے انہوں نے نقل کیا ہے, اور ان کے استاد عمارہ ابن قحطاء ہیں, اور ان کے استاد ابو درعا ہیں, اور ان کے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلام ایسے ہیں, کلمتان دو کلمے ہیں, کلمہ جو ہے نا کلام کو بولتے ہیں, کلمہ طیبہ پورا کلام ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلام ہے, لیکن اس کو کلمہ بولتے ہیں, یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے, کلمتان کے دو کلمے ہیں, دو بڑے بڑے کلام ہیں, دو جملے ہیں, دو کلام ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو, حبیبتان علی الرحمن جو محبوب ہیں رحمان کو بہت زیادہ, اور خفیفتان علی اللسان اور زبان پر ہلکے ہیں. محبوب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت مشکل ہوں گی, بہت پریشانی ہوں گی اس کو ادا کرنے میں, بہت مجاہدہ کرنا پڑے گا, اور رحمان کو محبوب ہیں تو رحمان تو بہت بڑی چیز ہے, رحمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمان کو سمجھنے کے لیے کوئی خبیر کے پاس آپ کو پوچھنا پڑے گا, اور رحمان فسأل بھی خبیر, رحمان کو اگر جاننا ہو تو کسی خبیر سے آپ کو پوچھنا پڑے گا, رحمان ویسے آپ نہیں جان لے سکتے کیا اختیارات ہوگا, تو رحمان کے پاس محبوب ہے, رحمان جیسے ذات کے پاس میں محبوب ہے تو بتانے کتنی بڑی چیزیں ہوں, کتنی محنت اس کو کرنا پڑے گا, تو یہ زبان تو بہت آسان, کبھی بتانے والے لسان ہے زبان تو بہت آسان ہے, زبان تو آسان ہے کہ تفصیل بہت لمبی ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اتفاق سے اس میں جو الفاظ پائے جاتے ہیں اس میں مشکل سے ادا ہونے والا کوئی بھی لفظ نہیں ہے, مستعلیہ حروف مستعلیہ اس میں سے نہیں ہے, حروف الفاظہ اس میں سے نہیں ہے, ایسے الفاظ نہیں پائے جاتے نا اس میں, اس وجہ سے جو ہے وہ ہلکے پھلکے بھی آسان چاہیے, تو کوئی ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا, معمولی سے, اور معمولی سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس بتالی ثواب بھی پھر کیا ملے گا, بولے ثواب بہت ملنے والا ہے, اس کو فرما رہے فقیر رہتا ہے پھر میزان, وہ دونوں کے دونوں فقیر ہیں میزان میں, بہت بھاری زبان پہ ہلکے
میزان میں بھاری، رحمان کو محبوب، ایسے دو کلام ہیں. اللہ تو محبوب بھی ہے، ثواب بھی اس کا بے حساب ملنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو کرنے میں کوئی زیادہ پریشانی بھی اور تکلیف بھی ہونے والی نہیں. وہ دو کرم یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ایک کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ کا ہے ایک کلام، اور ایک کلام سبحان اللہ العظیم کا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب اس حدیث شریف میں بھی میزان میں بھاری ہیں یہ فرمایا. امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، آیت میں میزان کا ذکر آ گیا وہ آیت سے دلیل ہو گئی، اور حدیث میں میزان کا ذکر آ گیا حدیث سے دلیل ہو گئی. کہ دیکھو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، تولے جائیں گے تبھی تو وزنی ہوں گا نا، یہ فقیر تانی پھر میزان. تو حدیث میں بھی آ گیا کہ اعمال تولے جائیں گے، وزنی بھی ہوں گے، اور یہ بھی آ گیا قرآن پاک کی آیت میں بھی آ گیا. لہٰذا جب قرآن و حدیث دونوں میں آ گیا تو وزنی اعمال کا عقیدہ رکھنا پڑ گئے. اس کے بغیر جو ہے توحید کامل نہیں ہو سکتی. توحید کے کمال کے لیے ان سب باتوں کو ماننا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب تک پہنچائی ہیں. ایمانیات کے لیے لازم ہو سکتی ہیں. یہ دو کلمے اتنے بھاری کیوں ہیں؟ اب یہاں سے جو ہے نا اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وضاحت سامنے آتی ہے. وہاں تک تو کتاب کی باتیں تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ان میں تین صفتیں ہیں، میزان میں بھاری ہونے کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہونے کی صفت ہے، اور زبان کا ہلکا پھلکا ہونے کی صفت ہے. زبان میں ہلکا پھلکا ہونا یہ بتا دیا گیا کہ خود زبان بولنے کے اندر ہلکی پھلکی ہے اور تھکتی نہیں ہے. اس میں اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ تھکتی نہیں، لیکن جو چیز تھکتی نہیں ہے اور کثرت سے استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ وہ بے حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان کو اتنا عجیب بنایا ہے کہ دیکھنے میں سب سے معمولی ہے لیکن کام اس کا سب سے بھاری ہوتا ہے. نکاح جو ہے نا وہ زبان سے ہی ہوتا ہے، جس سے حرام تعلقات حلال ہو جاتے ہیں. سلام جو ہوتی ہے وہ زبان سے ہی ہوتی ہے، جس سے حلال تعلقات حرام ہو جاتے ہیں. یہ 15 سیکنڈ کی بات بھی نہیں رہتی نکاح تو قبل تو بولنے میں، سلام بولنے میں کتنے لمبے تھے؟ 10-15 سیکنڈ بھی نہیں رہتے. اور حرام حلال اور حلال حرام، زبان اتنی بڑی تھی. بلو کے اندر خرید و فروخت کے اندر آپ پیسے دیتے ہیں سامان، ایک جملہ آپ نے دینے کا کیا، ایک جملہ آپ نے لینے کا کیا، چاہے 1 ملین کا مکان ہو چاہے 10 ملین کا مکان ہو، 1 ملین اس کے ہو جاتے، اتنا بڑا مکان آپ کا ہو جاتا. زمین کا مکان، زمین آپ نے خریدی، پراپرٹی خریدی، پورا گودام آپ کا ہو گیا، پیسے اس کے ہو گئے. کتنی دیر لگتی بلو فروخت کے اندر؟ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ آدمی پڑھتا ہے، ایمان کی گواہی دیتا ہے، اسلام یہ آدمی مکان پڑھنا. 70-80-90 سال گناہ جو ہے پھر بھی کیا ہو سب معاف ہو جاتا. کلمہ کفر زبان سے نکل گیا سارا اسلام برباد ہو جاتا ہے. اتنا بھی ہمارے سارے کیے گئے سارے کے سارے ختم ہو جاتے. زبان بڑی عجیب چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی چھوٹی سی بات بولتا ہے اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا اور اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور چھوٹی سی بات بولتا ہے اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا اور اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. خراب بات زبان سے نکل گئی، ارے اتنی سی چھوٹی سی بات سے کیا ہوتا، وہاں جہنم میں لکھ بھی دیا گیا. اور چھوٹی سی بات آدمی نے کی، معمولی کام ہے، اس میں ایسی کیا بات تھی، اور اللہ کو وہ بھی پسند آ گئی تو اس کو جنتی میں لکھ دیا گیا. اس لیے ایک بات یہ بتائی گئی کہ صرف میزان جو ہے نا اس کو صرف مثال لسان جو ہے نا اس کو معمولی مت سمجھو. زبان کے عمل کو معمولی نہیں سمجھنے کا ہے، بہت بھاری ہے، اس کی قدر کرنا ہے پوری. اسی لیے بولنے میں بہت احتیاط چاہیے. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ رحمان کو جو چیز محبوب ہے اس کو تو کرنے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز محبوب، آپ کا محبوب اللہ ہے نہیں، تو محبوب کو جو چیز محبوب ہے آپ وہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ آدمی کی ساری زندگی اس لیے ہوتی ہے کہ جو اپنے محبوب کو پسند ہے وہ کرے آدمی. اور سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا آدمی کو ہوتا ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کو جو ناپسند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ریجیکٹ کر دے، ریفیوز کر دے، اس کو پسند نہ، ایسا نہ ہو. اتنا ہی بڑا گفٹ آپ نے خریدا ہو اپنے محبوبہ کو دینے کے لیے، آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں پسند کرے گی کہ نہیں کرے گی. میں خطے بول رہی ہے میرے کو مریض کو لائک نہیں کرتی، بولے تو ہزاروں ڈالر کا تک لیتا ہوں. محبت کی یہ خصوصیت ہے، چاہے وہ عورت ہی سے ہو، چاہے وہ بیوی سے ہو، کسی سے بھی ہو، چاہے وہ اپنے دوست سے ہو محبت، چاہے کسی شخص سے ہو، کسی سے بھی ہو. محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ڈر لگا رہتا ہے، اور محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پسندیدہ چیز کو تو کرتا ہی کرتا ہے بندہ، کیونکہ اس کی ناپسند کو دوبارہ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. یہ بات اس لیے بتا دی گئی کہ رحمان کو محبوب ہے. آپ کو رحمان محبوب ہے کہ نہیں؟ آپ کی محبت کس سے سب سے زیادہ؟ محبت ایک آدمی کو کس سے ہونا سب سے زیادہ؟ اللہ سے ہونی چاہیے. اس کے بعد رسول سے ہونی چاہیے. رسول سے بھی اس لیے محبت کرنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں. اس میں بھی اصل اللہ ہی ہو گیا نا. سب سے بڑی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. وہ ہمارے خالق ہیں, وہ ہمارے مالک ہیں, وہ ہمارے رب ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں. تو رحمان کو جو محبوب ہے ایک آدمی کو اس کو کرنا ہی کرنا ہے. ارے بھائی میرے اللہ کو پسند نہیں تھی. اور دوسری بات یہ فرمایا گیا کہ زبان پہ جو ہے نا بہت آسان ہے. تو جیسے زبان پہ آسان ہوتی اس کے جو ہے نا اس کو یہ کیئرلیس چیز نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ غیر اہمیت والی چیز ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وزن کے اندر جو ہے نا وہ بھاری ہے. تو جو چیز آپ کے اعمال کو بھاری وزن کو تقریح کرنے والی ہو, ترازو کو بھاری کرنے والی ہو, اسی کو تو جمع کرنا ہے. کیونکہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جانے والا ہے, اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جہنم میں جانے والا ہے. سارا مسئلہ جا کے وہاں ٹکنے والا ہے سب کا. جب اعمال تولے جائیں گے تو کس کے اعمال بھاری ہوں گے؟ نیک اعمال بھاری ہوں گے. منصف الگ موازین ہوں تو وہ اپنی عیشت سے رہو گے, وہاں منخمت موازین ہو تو ہم منہ حاوی ہوں. اس کا ٹھکانا جاننا ہے جس کے جو ہے نا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ زندگی میں. تو اس لیے اس کی بہت زیادہ فکر ایمان والے کو ہونا چاہیے. ہمیں دعوت میں جانا, دستوں میں پھرنا, تعلیم کا حلقہ کرنا, تعلیم و تعلم کرنا, عالم بننا, متعلم بننا, پڑھنا پڑھانا, نیکی کا کام کرنا, صدقہ خیرات, رمضان سے متعلقہ امور جتنے بھی ہیں, حج کرنا, زکاۃ دینا, سارے کے سارے بھائی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کرنے اور جنت عطا فرمائے. بھائی نیکیوں کو پڑھنا بھاری. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ برائی جو ہے نا وہ برابر رکھی جائے گی, ایک مصرع ہے, جتنی برائی اتنا گنا, اور نیکی جو ہے وہ دس گنا ہے, ایک نیکی دس گنا کے برابر. اگر آخرت میں آدمی کی نیکیاں دس گنا زیادہ ہوں اور برائی دس گنا کم ہو تو دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے. برائی دس گنا زیادہ ہے اور نیکی دس گنا کم ہے تو بھی دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا کہ جس کی برائیاں دس گنا سے بھی زیادہ ہو جائیں, کہ اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو. کیونکہ الحسنۃ تو جائے گی ہمساریا, نیکی تو دس گنا بڑھ جانے والی ہے اور برائی تو اتنی ہی رہنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعمال کو تولیں گے تو اس وقت نیکیوں کے پڑھنے کا بھاری ہونا بہت ضروری ہے. وہ بھاری جب ہوگا جب آپ کا نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ ہوگا, برائیوں کا کم ہوگا. اس کو بیان فرما کر حضور کے پاس سے حاصل ہوگا, اور اس کو بیان فرما کر ان دو کلمات کی ترغیب دی کہ یہ دو کلموں کی کثرت کرنا, اس سے تم کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ, اور دوسری یہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یہ جو ہے بہت ہی علم والے اور خزانہ ہے, یہ علوم کا بہت بڑا خزانہ ہے. اس کے بہت علوم بھرے ہوئے ہیں. آخر اس میں اتنا کیا سیکرٹ ہے, ایسا کیا راز ہے کہ یہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب کیوں ہیں؟ یہ دو کلمے میزان عمل میں بھاری کیوں ہیں؟ سمجھا نا, یہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. تو اس میں ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا, اس میں دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. ایک بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کو بیان کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک بیان کرنا تمام عیوب سے. اللہ کے حساب سے جو چیز عیب ہے اس سے پاک قرار دینا ہوتا ہے سبحان. سبحان اصل میں تسبیح اس کو کہتے ہیں جس میں تنزیہ پائی جائے, اور تنزیہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی شایان شان عیوب سے پاک کرنا ہوتا ہے, اپنے حساب سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ہونا حادث ہونے سے, ہمارے لیے تو حادث ہونا کمال ہے. اپنے کو اپنے گھر میں بچہ ہوا تو کمال کی بات ہے نا, خوشی کی بات ہے نا. انہیں پیدا ہوا نہ ہوگی حادث ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ حادث ہے. اللہ کا جو ماں سوا ہے وہ حادث ہے. آسمان حادث ہے, زمین حادث ہے, سورج حادث ہے, چاند حادث ہے, پہاڑ حادث ہے, دریا حادث ہے, زمین حادث ہے, بادل حادث ہے, غلے حادث ہیں, انسان حادث ہے, حیوانات حادث ہیں, جنات حادث ہیں, ملائکہ معصوم اللہ جتنا بھی ہے سب حاجز ہے، غیر حاجز صرف اللہ ہے. حاجز کے مقابلے میں قدیم کا لفظ ہے، قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا. لفظوں میں بھی شرکت نہیں ہوتی، لفظی اعتبار سے بھی شریک نہیں کر سکتے، کیونکہ قدیم قدم اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے. اور قدم ایک ایسی چیز ہے، قدیم ہونا یہی سے اسلامی فلسفہ، اسلامی نظریہ اور سائنس کا ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، یہیں سے سپریشن ہے سر. جو لوگ اس کو نہیں سمجھے وہ لوگ گڑبڑ، ان سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے، یا فلسفہ جدید یا فلسفہ قدیم دونوں بھی، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مادہ قدیم ہے، تبھی تو اس میں دھماکہ ہوا، تبھی تو یہ کائنات بنی. بگ بینگ جو ہے، دھماکہ جو ہوا وہ کس میں ہوا؟ مادے میں ہوا نا. قدم مادہ کے قائل ہیں سائنسدان بھی اور فلاسفہ بھی، جبکہ اسلام جو ہے نا وہ مادے کے قدم کا قائل نہیں ہوتا. مادہ حادث ہے، نہیں تھا، اللہ قدیم ہے. بس حدیث میں ہے، قال اللہ ولم یکن معه شیء، اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. وخلق الخلق، اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مادہ نہیں تھا تو کیسا بنا ہے. اللہ اسی کو کہتے ہیں جو بدیع ہوتا ہے، جو نہیں تھا پہلے سے، اس کو کرنے کا نام بدیع ہے. بدیع السماوات والا ہوتا ہے، مادے میں سے صرف فائنل، مادے میں سے ماندہ، مادے میں سے ماندہ، مادے میں فخر کرنا یہ ہوتا ہے، پھر اس کو شیپ صورت دینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ خلق کے اندر ہوتا ہے. اس لیے وہ بدیع السماوات والا ہو گئی ہے، وہ فاطر السماوات والا ہو گئی ہے، وہ خالق السماوات والا ہو گئی ہے. بدیع ہیں، وہ فاطر ہیں، وہ خالق ہیں. مادہ نہیں تھا، بغیر مادے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ بنایا. کیسے بنایا ہوگا؟ تو عام آدمیوں کی سمجھ کے واسطے سے رشتہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. اللہ پاک قادر ہیں، قادر مطلق ہیں، ان کو ہر چیز کی قدرت ہے. وہ جو چاہے کریں، وہ جب چاہے کریں، وہ جیسا چاہے کریں. ان معاملوں کو یاد آتا ہے یا نہیں، یقین اللہ حکم کو یقین، اس کی قدرت رہتی ہے. ایک سادہ آدمی یہاں پہ آگے ٹھہر جاتا ہے، لیکن جو گہرا ہوتا ہے اس کو اللہ سے بارے میں وہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ پھر ہوا کیا، یہ کیسے ہوتا ہے، امکان کیسے ظاہر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کی جو نسبتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات متقابل ہیں، حی بھی ہیں، وحی بھی ہیں، وہ ممید بھی ہیں، وہ نافع بھی ہیں، وہ ضار بھی ہیں، وہ مضم بھی ہیں، وہ محض بھی ہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ تو صفات متقابلات کی جو نسبتیں ہوتی ہیں وہ امکان کا اصل سبب ہوتی ہے. اس میں آ کے جو چھپ پڑنا پیدا ہوتا ہے نا، اسی سے مادہ بنتا ہے. سر مادہ کے بننے کی وجوہات میں وہاں پہ تو حق تعالیٰ شان ہو، تھوڑا خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ شان ہو قدیم ہے، کچھ بھی نہیں تھا. تو جب آپ سبحان بولتے ہیں تو وہاں سے آتے ہیں. اللہ پاک کے میں تصویر بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حادث ہونے سے اللہ پاک ہے، اور جب حادث ہونے سے پاک ہے تو حادث کی تمام صفات سے پاک ہے، اس کی لمٹ سے اللہ پاک ہے. ہر حادث کی لمیٹیشن ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ کی لمٹ ہے، طول عرض جو بھی ہے اس کا، لمبائی چوڑائی گہرائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لمبے چوڑے گہرے ایک چیز میں آ کے لمٹ نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں آتے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت میں نہیں آتے. تو بڑی ہے پہلے زمان سے، تو بڑی ہے پہلے مکان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں آتے، لیکن ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ کسی جگہ سے خالی نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے تعالیٰ شان ہو کے ہر جگہ ہونے کا جو عقیدہ ہے، ہر جگہ میں ہونے کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، ہر جگہ ہونے کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ مقید نہیں ہوتا مکان میں، لیکن کوئی جگہ ان سے خالی نہیں ہو سکتی. کیا آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ اللہ نہیں ہے؟ اگر اللہ نہیں رہے تو پھر کیا ہے وہاں؟ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ ہو پھر کچھ بھی ہو، تو پھر تو مادے دو ہو گئے، تو تو قدیم دو ہو گئے، تو تو وجود دو ہو گئے. وہ لمبی چوڑی کہانی چلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ شان وہ پاک ہیں، حادث ہونے سے پاک ہیں، اور حضور کے تمام لوازمات سے پاک ہیں. پھر ان کے ساتھ موت لگی ہوئی نہیں ہے، پھر ان کے ساتھ کھانے پینے کی حاجت لگی ہوئی نہیں ہے، پھر ان کے ساتھ بیوی بچوں کی حاجت لگی ہوئی نہیں ہے، پھر ان کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، پھر ان کا کوئی رشتے دار نہیں ہوتا. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اور اس دنیا میں سب سے بڑی گالی ہے اللہ کا بیٹا بولنا. اللہ کو بیٹا بولنا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی گاڑی ہے قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں. ہم تو کچھ بول نہیں سکتے, جب حدیث میں ہو قرآن میں ہو تو اپن کیا کر سکتے, کوئی اکیلا اختیار کرنا پڑتا. حدیث میں آپ یسب بولی ابن آدم الگ یس اللہ یسب بنی, آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو حق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. اما سب ہو اس کا گالی دینا یہ ہے کہ بقول اتخذ اللہ ولدا, اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں بیٹا, بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ جب مر جاتا ہے تو بیٹا کاروبار سنبھالتا ہے, تو باپ کے مرنے کے لیے نسل چلنے کے لیے بیٹا ہوتا ہے نا. بیٹا ہونے کا مطلب یہ کہ محتاج ہے آدمی کے بیٹا ہونے کا مطلب یہ کہ آدمی بیوی کا محتاج ہے. بیٹا ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں حیوانیت ہے. ایک چیز کتنی بڑی گاڑی ہوگی, اپنے کو نہیں دکھ رہا, اپنے لیے بیٹا ہونا تو وہ خوبی کی بات ہے, لیکن اللہ کے لیے بیٹا ہونا بہت عیب کی بات ہے. اور بیٹے میں بھی خالی ایک ہی بیٹا, یہ تو اور زیادہ عیب کی بات ہے. ایک گاؤں والا جا رہا تھا, ایک پادری بیان کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو گاؤں والے کو کچھ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے کو, اس کو کیا بول رہا ہے, تو بولے اللہ میں تو بیٹا ہے بول رہا. تو اس سے پوچھ کے اللہ میں کس کے بیٹے ہیں, جا کے پوچھا اللہ میں کس کے بیٹے مانتے ہیں, اپنے لیے ایک ہی بیٹا مانتے ہیں. تو کہنے کی اس کو میری طرف ایک دھپا لگا کے اور یہ بول کے میرے کو 10 بیٹے ہیں, تیرے اللہ کو ایک ہی بیٹا ہے, تو تیرا اللہ زیادہ اچھا ہے یا میں زیادہ اچھا ہے, یہ پوچھ کیا ہوتے ہوئے. انسان کے لیے تو جتنے زیادہ بیٹے ہوئے اتنا اچھا ہے, تو انسانوں کے لیے کمال ہے, اللہ کے لیے عیب ہے. تو اللہ کے لیے سبحان کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو اللہ کے چاہے نشان نہیں ہے. اور صفات سلبیہ, اللہ پاک کی صفات کی دو قسمیں ہیں, صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. صفات کی قسمیں جو تو بہت ہیں, اعتبارات الگ الگ ہوتے ہیں. ایک اعتبار سے ثابت کرنے والی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انکار کرنے والی صفات, انکار نفی کرنے والی جو صفات ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے اللہ, یہ نہیں ہے اللہ, یہ نہیں ہے اللہ, ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عیب والے نہیں ہیں, اس لیے سلام ہے. سلام صفات سلبیہ میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں, قدوس ہیں, قدوس صفات سلبیہ میں سے. ہم یہ رہیں گے نا, تو ایسے اللہ جس لفظ کے اندر وہ معنی پائے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی تنظیم اور نزاہت اور ان کی پاکی کا بیان مقصود ہوتا ہے, ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. ان صفات سلبیہ کو بیان کرنے کے لیے سبحان ہے. ہم یہ رہیں گے نا, تو جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو, پورے یونیورسل کو آدمی ایک جال میں لپیٹتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب پوری کائنات, پورا یونیورسل, یہ اللہ نہیں ہے, اللہ اس سے پاک ہے, کیونکہ یہ سب حادث ہے, اللہ یہ نہیں ہے. کیونکہ اس کے پاس سورج ہے, لمٹ ہے اس کے پاس, وہ اللہ نہیں ہوتا. چاند اللہ نہیں ہے, سورج اللہ نہیں ہے, بادل اللہ نہیں ہے, آسمان اللہ نہیں ہے, زمین اللہ نہیں ہے, پہاڑ اللہ نہیں ہے, دریا اللہ نہیں ہے, انسان جن پرست کوئی اللہ نہیں ہوتا, کیونکہ ان سب کے پاس نہیں, یہ سب حادث ہے. سبحان اللہ بولنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پاکی بیان کرتا ہے تو پوری کائنات کو ایک جال میں لپیٹ کے ایک تھیلے میں بند کر لیتا ہے. اور الحمدللہ جب کہتا ہے یا وبحمدہ جب کہتا ہے, دنیا رہے ہیں, تو یہ کہتا ہے کہ جو چیز ما سوا اللہ ہے اس کی اپنی کچھ نہیں, وہ جب تھی نہیں تو وہ کس چیز کی مالک ہے. ما سوا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا ہی ہے, ان کے خزانے سے ملا ہوا ہے, ان کی نعمتیں ہیں, ان کی اسماء و صفات ہیں, ان کی تجلیات ہیں, ان کے کمالات کی تجلیات ہیں. جب کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو حسن کہاں سے آئے گا, تو جہاں پہ بھی حسن ہے وہ کس کا ہے, ان کا ہے. جب چیز کوئی چیز ہے نہیں ہے تو طاقت کہاں سے آئے گی, جہاں پر بھی طاقت نظر آ رہی ہے وہ کس کی ہے, وہ ان کی ہے. جو کوئی چیز ہے نہیں ہے تو اس کے پاس کمال کہاں سے آئے گا, تو جس میں بھی کمال نظر آ رہا ہو کن کا ہے, ان کا ہے. کوئی چیز ہے نہیں ہے تو اس میں بڑاپن کہاں سے آئے گا, تو جس میں بھی بڑاپن ہے وہ کن کا ہے, ان کا ہے. کوئی چیز ہے نہیں ہے تو وہ بلند کہاں سے ہوگی, وہ پھیلی ہوئی کہاں سے ہوگی, وہ مضبوط کہاں سے ہوگی, وہ موٹی کہاں سے ہوگی. جس چیز میں جو خصوصیت ہے وہ اللہ پاک کی امانت ہے, اس کے پاس اللہ پاک کی قدرت ہے, وہ اللہ کی طاقت ہے, وہ اللہ کی صفتیں ہیں, وہ اللہ پاک کی اسماء ہیں, وہ بھی حمدیہ میں اس کا بیان ہے. تو سبحان اللہ کے ذریعے سے آدمی پورے یونیورسل کو لپیٹتا ہے, اور ہم بھی یہی کے ذریعے سے پھر پورے یونیورسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی مملوک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تجلی گاہ ان کے مظاہر یہ قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کمالات کا مظہر ہے یہ پوری کائنات کیا ہے, مظاہر الہیہ ہے, مظاہر کمالات الہیہ, اللہ تعالیٰ کے کمالات کے مظاہر ہے پوری کی پوری کائنات. سبحان اللہ, ہم یہ دیکھنے میں چھوٹا لفظ ہے لیکن کتا بڑا لفظ ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ سبحان اللہ بولنے کے بعد اور الحمدللہ بولنے کے بعد یا سبحان اللہ وبحمدہ بولنے کے بعد میں پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں پر اس کلمے کا اثر نہیں پڑتا. اس لیے پوری دنیا میں جگہ نہیں بچی جہاں پر ثواب نہیں پہنچتا, اس لیے پورے میزان عمل کو بھر دیتا ہے. پورا ترازو تو اس سے ہی بھرنے گا, حدیث شریف میں ہے یہ, سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ کم لوہ او قال کم لوہ ما بین السماء والارض. سبحان اللہ اعلیٰ میزان ہے اور الحمد للہ جو ہے نا اس کو بھر لیتا ہے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا پسند ہے اور اتنا ثواب بندے کو حاصل ہوتا ہے اس کے پڑھنے والے کو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمہ یا اس کے مفہوم کو ادا کرنے والا کلمہ یعنی سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو ہے نا 200 مرتبہ ایک دن میں پڑھتا ہے, 200 مرتبہ ایک دن میں پڑھتا ہے, اس کے ثواب کو اس دن کوئی نہیں پہنچ سکتا چاہے کچھ بھی کر لیا. جو اس کو نہیں پڑھا اور کچھ بھی کر لیا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا وہ بندہ, اتنا زیادہ اللہ نے اس میں اثر رکھا ہوا ہے. چاہے جہاد کر لے, چاہے قربانی دے دے, چاہے کچھ بھی کر لے. ابھی شریف میں غریب صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے ذہاب المدثرون, جو زیادہ پیسے والے لوگ تھے لے سواب پورا ہر خیرات کے کام میں حصہ لے رہے ہیں, ہر خیر کے کام میں ہمارے پاس پیسے نہیں تو سارا تو وہی لوٹ لے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ 200 مرتبہ پڑھ لیا کرو, وہ تم کو اوورٹیک نہیں کرتے. تم یہ پڑھ لیے وہ کچھ بھی کر لیں, لوگ کتنا بھی خرچہ کر لیں گے, تمہارا مقابلہ نہیں. صحابہ تو صحابہ تھے, جو غریب لوگ پڑھتے بیٹھے چھپا تو نہیں سکتے ہیں. لوگوں بولے ہم یہ تو نہیں پڑھے, کون بتائے حضور بتائے کیا بولے, حضور ایسا بولے انہوں نے پڑھنا چاہیے, تو عمل کے شوق ہے کیا لوگ, انہوں نے بھی تصویر پڑھنی شروع کر دی. غریب صاحب آپ پھر پہنچ گئے صاحب حضور صاحب کے پاس, کہنے کہ حضور گڑبڑ ہو گئی, کہنے کہ کیا ہوا, کہنے کہ ان کو معلوم ہو گیا وہ بھی پڑھ رہے ہیں. آپ نے گالی کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں, اللہ کا فضل ہے یہ ان کی قسمت ہے, وہ تمہاری قسمت ہے یا ان کی قسمت ہے. آگے نہیں چلنا, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور اسی لیے مجلس کے اخیر میں اس کو پڑھنے کو فرمایا ہے. تو خیر مجلس ختم ہوتی ہے تو باقاعدہ تعلیم کے ختم تو پڑھتے ہیں, حالانکہ ہر مجلس کے ختم پہ پڑھنا ہے, اپنی مجلس کے ختم پہ تو اسپیشل پڑھنے کا ہے. تعلیم تو اپنی ثواب کا کام کر کے اٹھ رہے ہیں اپن, اپنی مجلسوں میں تو کس کی خرافات ہوتی ہیں, مجلس کے ختم پہ پڑھنے کی چیز ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے ختم پر بھی یہی پڑھے تھے, راجا رسول اللہ برکت ہو ورا اتنا تدخل فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک, سبحان اللہ وبحمدہ ہے نا, فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. سب سے آخر میں پورا کام ہو جانے کے بعد, پورا مشن پورا ہو جانے کے بعد 23 سال کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہی فرمانے پڑھنے کو فرمایا ہے. آخر میں اس بات کے کرنے سے پوری مکافات ہو جاتی ہے. تو جامعہ کا رجی ہو گیا, متضلا کا رد بھی ہو گیا, کتاب و توحید کا کمال بھی ہو گیا, آگے بات اور سب سے آخر میں اعمال توڑے جانے کا جو اثر بیان ہوتا وہ بھی ہو گیا, اور اس کے ساتھ سب سے آخر میں جو کرنے کا کام ہے وہ بھی ہو گیا. یہ امام بخاری ہے, امام بخاری کی نزاکت میں یہاں پہچان ہو کہ آخر میں کیا کرنا چاہیے, سبحان اللہ بھی ہم نہیں پڑھنا چاہیے نا بھائی. امام بخاری بولے میں اپنی طرف سے کہا پڑھوں, حدیث بیان کر دوں گا تو پڑھنا بھی ہو جائیں گا اور حدیث بھی ہو جائیں گی. ہمارے یہاں ان کا دماغ کتنا عالی شان عالی دماغ کے آدمی گزرے ہیں, وہ ماشاء اللہ تعالیٰ ہم کی قبر کو نور سے بدلے اور ہماری طرف سے بہترین بدلہ اللہ پاک ان کو مرحمت فرمائے کہ انہوں نے یہ بتا, انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے جو ہے گویا قرآن پاک پر عمل بھی کر دیا. سورہ نصر پر اپنے کام کے خاتمے پر کیا ہونا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا, تمہارے کام کے خاتمے ختم پر کیا کرنا ہے آپ کو, فسب کے ہم دے ربی کا ان کی کتاب کا خاتمہ ختم ہو رہا ہے نا بھائی, کیا ہونا چاہیے, فسب کے ہم دے ربی کا. آپ لوگوں کے مدرسے کا ختم ہو رہا نا, کوئی 5 سال 6 سال سے عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کا ختم ہو رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے, تو سب لوگ الحمد للہ کے وسط ہو سمجھ میں آ گیا نہیں. ہم کتاب کے ختم پہ بھی یہ ہے, مجلس کے ختم پہ بھی یہ ہے, سال کے ختم پہ بھی یہ ہے, سنت کے تعلیم کے ختم کے اوپر بھی یہ ہے. اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی جامعیت کے ذکر فرمایا کہ سب جگہ اپلائی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق.
جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان کے نام پکارے جائیں گے، ہمارے یہاں حضرت سے سند بھی حاصل کر لیں، ان ساتھ ساتھ امام کو بھی حاصل کر لیں. عبداللہ محمود، خالد محمود، آپ اس وقت کے رہنے والے ہیں، وہاں سے الحمد للہ آپ نے آن لائن تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ آئے ہوں. آپ رہنے والے الحمد للہ حضرت سے ادارے سے کافی تعلق، محمد غلام علی ابن سید افضل علی میسوڑا کے رہنے والے ہیں، عبدالسلمان ابن محمد عبدالحمید، آپ نے الحمد للہ کینیڈا سے تعلیم حاصل کی ہے. محمد اکرام الرحمان ابن محمد آپ بھی میرے سوڈا سے، محمد جاوید شریف ابن محمد جہانگیر شریف آپ بھی میرے سوڈا سے، محمد جہانگیر علی خان ابن اعجاز علی خان آپ بھی اس کون سے، اس کے بعد میں جو طالبات عالمیت مکمل کیے ہیں ان کے نام ذکر کیے جا رہے ہیں، وہ آئے ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں یا پھر شوہر ہیں یا والد ہیں وہ آ کر سند حاصل کر لیں. عائشہ ندیم شیخ، بنت ندیم شیخ، یہ لینا چاہیے. اسی طرح والدہ ہیں نینا بیٹے محمد سلیم، یہ بوسٹن کے ہیں، تو ان کی سنت بھی آپ ہی کو دی جا رہی. سحری شناز بنت سید محمد رافع، یہ شکاگو سے ہیں. امیمہ اعزاز اجمیری بنت اعزاز اجمیری، یہ طالبات کے لیے یہ کچھ خمار فضیلت ہیں یہاں پر. آپ عائشہ شیخ نے، عائشہ شیخ اور مہمانہ شیخ،
اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الجهل والكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
بچوں اور بچیوں نے اللہ سے فراغت حاصل کی ہے, ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے, ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجیے. اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی بھی, اور جن کی وفات ہو چکی ہے ان کی بھی, سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجیے, اور جتنے حضاران مجلس ہیں اللہ ان کے اور ان کے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ پوری مطلب اجتماع کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم فرما دیجیے, پوری مطلب مسلمات کی فرما دیجیے, پوری مطلب مسلمان کے رنگ وغیرہ کو دور فرما دیجیے, پوری مطلب مسلمان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. اللہ چاہے کہ عامہ کو تصویر فرمائیے, اللہ برادران ملک کو ہدایت سے برفرار فرما دیجیے, اللہ اسلام کو بول بالا فرما دیجیے, اسلام کی جڑوں کو جمع دیجیے, اللہ حق کو بول بالا فرما دیجیے, کرم کا رحم کا واقف کا معاملہ فرمائیے. اللہ جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کے علم کو نافع بنائیے, اللہ ہمارے علم کو نافع بنائیے, اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائیے, تعلیم کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جو اس طرح کے سلسلے اپنے کرم سے آپ نے ظاہر فرما دیے, علم حاصل کرنے کے ان سے بھرپور استفادہ کرنے والا بنا دیجیے, اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائیے, اللہ اس ادارے کو دونوں راستوں میں ترقی عطا فرمائیے, اس کے انتظامات آسان فرمائیے, اس کے اخراجات آسان فرمائیے, اور اللہ یہ اور یہ اس نظام کو جو آن لائن کا ہے اس کو بھی کامیابی عطا فرمائیے, اس کو ترقی عطا فرمائیے, اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جن لوگوں کو سہولت ہے مدرسے میں شریک ہو کر پڑھنے والے بنے, اور جن کو یہ سہولت نہیں ہے وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر سے وقت نکال کر اللہ علم حاصل کرنے کا ان کے اندر داہیہ اور شوق پیدا ہو جائے, سہولت پیدا فرما دیجیے, اور ان کے لیے اسباب بنا دیجیے. ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیے, ہم سب کو اس کی ہمت عطا فرمائیے. اللہ دنیا اور آخر دونوں جہاں کی کامیابی ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے, ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, ہم سب کے رزقوں میں برکت عطا فرما دیجیے, وسائل رزق میں اثر فرما دیجیے. اللہ تنگیوں سے حفاظت فرمائیے, ہماری تنگیوں کو دور فرمائیے, صحت اور عافیت عطا فرمائیے, گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے. اللہ گھروں میں میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دیجیے, اولاد اور ماں باپ میں محبت پیدا فرما دیجیے, اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے, سموتاحت والی بنا دیجیے, فرما بردار بنا دیجیے, خدمت کرنے والی بنا دیجیے, اللہ ہر قسم کی عزت اور عظمت کرنے والی بنا دیجیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ بر و بحر میں حرمین میں جہاں بھی آپ کی ولی دعائیں فرما رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر آپ سے مانگا ہے وہ ہمیں مرحمت فرمائیے, اور جن شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں قبول فرما دیجیے. وصلی و سلم وسلم علی علیہ واصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین.